دل ہے جو اتنی محبت رکھتا ہو کہ باپ کا تماچا اس کو بھوک کی حالت میں چپاتی معلوم ہو، ایسی محبت ہو تو وہ غصہ نہ. لیکن آج کل کہاں اس دور میں شفقت سے زیادہ دین پھیلتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر میری امت میں علماء ہیں، اور علماء میں سب سے بہتر وہ علماء ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے. خیر امتی علماء و خیر علماء یہاں رحماء. سمجھ رہے ہو؟ مولوی لوگ تو ترجمہ سمجھ رہے ہیں کہ میری امت میں بہترین لوگ علماء ہیں. علماء میں کون بہتر ہے جن پر شان رحمت غالب ہے؟ سبحان اللہ، حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حاجی صاحب سراپا رحمت تھے. کیا جملہ! خدا خفا ہونا ڈانٹنا تو جانتے ہی نہ تھے، لیکن پھر بھی کوئی ان کے فیض سے محروم نہ رہتا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مگر مزاج بزرگوں کا مختلف ہے. ہر پھول کا رنگ الگ ہے، کسی سے بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر، کسی میں تیز خوشبو ہے، کسی میں ہلکی ہلکی خوشبو ہے. شمامت الابر کا اور رنگ ہے، اور کہتے ہیں عطر گلاب کا اور رنگ ہے. جیسا اللہ تعالیٰ جس کو جہاں مناسبت ہو وہ عطر کو سنگو. اب سنیے آگے ترجمہ. سب سے پہلے رحمت کا حکم دیا گیا تاکہ چھوٹوں کا دل بڑوں کی ہدایت کے لیے ان کی فیلڈ تیار ہو جائے. شفقت سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جیسے ہل جوتنے کے بعد زمین مل نرم ہو گئی، پانی دیا، کھاد دیا، اب بیج بو دو، انشاءاللہ فوراً ہو گیا. شفقت سے سمجھا، ایسی محبت ہو کہ اس کا نام لے کے آنسو آ جائے. باپ بیٹا اگر باپ کا نام لے اتنی شفقت کرو اس بیٹے پر کہ جب باپ کا نام آئے تو اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے یا چہرے پر کچھ اثر ہو جائے. محبت کی چیز. اس کے بعد ہے کہ چھوٹوں کے ذمے ہے اپنے بڑوں کا اکرام. اگر کبھی ان سے خطا ہو جائے، یعنی بغیر علم کے تمہیں زیادہ ڈانٹ دیں، بس علم نہیں ہے اور تم کسی وجہ سے معذور ہو، استنجا خانے میں دیر لگ گئی، یا پیچش لگی ہوئی ہے، یا نکلے پھر لگ گیا دوبارہ اور جماعت چھو گئی، اب باپ نے یا شہر نے ڈانٹنا شروع کر دیا، اب اسے کیا معلوم تمہیں پیچش مروڑے غضب کے پڑ رہے. مگر آپ مروڑے غضب کا قصہ سنائے بغیر میں نہیں رہ سکتا. سن لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ایک مولوی اب بات تیسرا نمبر کیا ہے، جو ہمارے علماء کا اکرام نہ کرے گا وہ بھی ہم سے نہیں. علماء سے کیا مراد ہے؟ علماء ربانی، علماء باعمل، علماء متقی. لیکن اگر کسی عالم میں مان لو کہ کوئی بات غلطی بھی ہے تو حضرت حکیم محمد فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت سے اس کی غیبت مت کرو. جب کسی نے مشورہ لیا کہ میں وہاں جاؤں، وہاں اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو منع کر دو، کیوں دوں کتنا ہوگا وہاں. لیکن اگر اس کی غیبت مت کرو، کیونکہ قرآن اگر غلط چھپ جائے تو اس کے ساتھ بدتمیزی جائز نہیں، تلاوت منع ہو جائے گی. دیکھیے کیا مثال دی کہ قرآن پاک اگر غلط چھپ جائے تو تلاوت تو حرام ہے اس میں، کیونکہ صحیح قرآن نہیں ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی جائز نہیں ہوگی بلا ضرورت. ہاں جہاں ضرورت ہو، جیسے کوئی بدعتی ہے اور وہ اس کو مشورہ دے دیں، اس کو مشورہ دے دیں. تو یہ دوسری حدیث کا ہے. ہاں اس کا اظہار ضروری ہے. جیسے کوئی جیب کترا آ جائے بس میں اور وہ جانتا ہے کہ جیب کترا ہے، تو اس میں بتانا ضروری ہے اپنے ساتھیوں کو. اگر وہ چپ رہا تو سمجھ لو پھر وہ اس کا گناہ اس کو بھی ملے. بتا دے بھائی، جیسے اکبر الہ آبادی نے فوراً بتا دیا تھا. ان کی مسجد میں ایک بڑے نہیں آتے تھے، وہ جوتا گھرا لیتے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا، اعلان کیا کہ اپنے جوتوں سے ہو جائیں نمازی ہوشیار، اپنے جوتوں سے ہو جائیں نمازی ہوشیار. ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، اپنے جوتوں سے ہو جائیں نمازی ہوشیار. بڑے میاں پھر بازو کی عادت پرانی ہوتی ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ اکبر الہ آبادی کا شعر. اب دوسری حدیث کا ترجمہ سن لیجیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ علماء کا اکرام کرو، کیونکہ یہ وارثین نبی ہیں. فإنهم ورثة الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، ان کا اکرام کرو. اور جس نے علماء کا اکرام کیا، من اکرم العلماء، جس نے علماء کا اکرام کیا، اکرم اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور رسول کا اکرام کیا. اس لیے بعض وقت میں انسان جوش میں آ کر یہ جملہ کہہ دیتا ہے، ارے میاں مولویوں نے اپنے مدرسے لے لیے، صوفیوں نے، پیروں نے خانقاہیں لے لی، اور اسلام آباد نہیں جاتے، وہاں جا کر حکومت کو ڈنڈا مارے کہ تم اسلامی قانون کیوں نہیں نافذ کرتے. اچھے خاصے آدمی، بزرگوں سے وابستہ، اور تحجد کے ساتھ ایک ہزار دانے کی تصویر پڑھ رہے ہیں اور سلسلے تھامے ہوئے بیٹھ. ایک دن انہوں نے ایسی بات کہی, میں نے پھر بہت جب عرض کیا کہ حضرت یہ تو آپ اس حدیث کے خلاف کرو, ایک تو علماء سو کو تو کہہ سکتے ہو مگر سارے مولویوں کو آپ نے ایک درجن کہہ دیا کہ تمام مولویوں نے مدرسے لے لیے اور کسی نے خانقاہیں لے لی پیروں نے, اور اس لیے آپ سے حق امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. کچھ اللہ والے بھی خانقاہ رہیں گے, سچے خانقاہی بھی رہیں گے اور سچے علماء بھی رہیں گے, کیونکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تستوی امتی علی الضلالہ, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, پوری امت گمراہ میں کچھ لوگ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے قیامت تک. لہٰذا خانقاہ والوں میں بھی کچھ تو میڈین ڈالٹا بھی ہوں گے, بدعت ہوگی وہاں, وہاں تبلے سرنگی ہوں گے, قبروں پر چڑھاوے چڑھیں گے, اور کچھ سچے ہوں گے سنت اور شریعت کی اتباع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی دینا چاہتے ہیں. اس تصور کا حاصل اتنا ہے تم خشک نہ رہو, زاہد خشک نہ رہو, تمہارے سجدے سجدے ہو جائیں, تمہاری تلاوت تلاوت ہو جائے, تمہیں عبادت محبت سے کرنا آ جائے, اللہ کی عظمت و خشیت دل میں پیدا ہو, وہ خانقاہ کا یہ مقصد ہوتا ہے. اسی طریقے سے علماء کا بھی معاملہ ہے, سچے علماء ہمیشہ رہیں گے علماء ربانی. لہذا دیکھیے سلسلے کی برکت, فوراً انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, فوراً کہا میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس کی تلافی کروں گا. اور پوچھا تلافی کیا طریقہ ہے, جس مجلس میں آپ نے یہ جملہ کہا کہ سارے مولویوں نے مطلب کسی نے مدرسہ تھما لیا, کسی نے سب آپ ہی سب میری سے غلطی ہوئی وہاں اقرار کی آئندہ کی, کہ جزاک اللہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی, بہت شکریہ ادا کیا, میرے بزرگ یہ ہیں مجھ سے بڑے بھی ہیں. لیکن بات کہتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کمال ہے, اس طرح سے تسلیم کر لینا, یہ اللہ والوں کی ڈیوٹیاں اٹھانے والوں ہی شان ہوتی ہے. اور نہ اور آدمی تو کرتا ہے کیا آپ میری اصلاح کرنے چلیں, اچھا آپ مجھے بھی ہدایت کرنا چاہتے ہیں, اکڑ جاتا ہے. حق کو قبول کرنا, حق بات کو قبول کر لینا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لینا, خالی خاموش ہو جانا یا عدم اذیت سے معافی نہیں ہوگی. ایک شخص نے کوئی غلط اقدام کیا اور خاموشی سے اس کے بعد پھر سلام دعا کرنے لگا, جائز نہیں. کچھ سے کہو کہ مجھ سے فلاں زمانے میں غلطی ہوئی, آپ کو اذیت پہنچی, میں نا حق پر تھا اور آپ حق پر تھے, میں نے بلا تحقیق آپ سے بدگمانی کی, اس سے کہو کہ آپ میں معافی چاہتا ہوں. لہٰذا مسلم دیکھو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صحبت کا کہ انہوں مجھ سے بیعت ہے. انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں اس کی کیا تلافی کروں, میں نے بتا دیا کہ جس مجلس میں ایسی باتیں کہی ہیں اس مجلس جب اس کبھی ملاقات ہو ان سے کہہ دیجئے مجھ سے یہ خطا ہو. کتنے خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو یہ جو یہ آج کل عام مرض ہے, عام مرض ہے, یہ مرض عام ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے جو یہ جملہ کہہ دے کہ سارے دنیا کے مولوی فرادیا ہے, کفر ہے کفر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک سچے علماء کو قائم رکھیں من حیث العلم یہاں کفر ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی علماء اللہ والے بھی ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں لالچی, کچھ علماء سو ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث سے اس کا ثبوت ہے کہ وہ برے علماء بھی ہوتے ہیں جو لالچ میں آ کر مسئلے بیچ دیتے ہیں, دین بیچ دیتے ہیں, پیسہ دے دو ابھی پہلے کہیں گے یہ نکاح بالکل حرام نہیں ہوا, اس کے بعد ایک دس ہزار روپیہ دو, اس کے بعد دیکھو غلطی ہو گئی کہ حلال ہے اس میں یہ پینٹ نکلتی ہے. اس لیے کرتا ہوں کہ دوستو اپنی زبان کی حفاظت کریں, انسان تلافی کرو کہ قیامت کے دن بہت گاڑا وقت. شرمائے حیا اور شرم نہیں ہونی چاہیے, حیا کو بالائے طاق رکھ دو. حیا کی حقیقت جو ہے وہاں حیا آنی چاہیے. حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں اپنی نافرمانی میں کبھی نہ پائے. حیا کی حقیقت یہ, گناہ کرتے وقت تو حیا نہ آئے, وی سی آر دیکھتے وقت, سینما دیکھتے وقت, ٹی وی دیکھتے وقت, عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے وقت تو حیا نہ معلوم ہو, اور اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگنے میں حیا تھی, اس کا انعام کتنا زیادہ ہے. دیکھو دوستوں سن لو غنیمت, پھر سفر کا انتظام ہو رہا ہے, اس لیے گھبرائیے نہیں, چند دن جو مل جائے سننے کو سن لو, ورنہ پھر چڑیا کے سفر میں قریب ہمارے انشاءاللہ تعالی میرے لیے سفر کے اسباب ہو رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی, ہم لوگ عمرے کے لیے کچھ کوشش میں ہیں تو اللہ ہماری مراد پوری کر دے. آپ حضرات کے لیے آمین, صحت و حافظ سے اور مقبول عمرہ نہ کر دے, مقبول بھی ہونا چاہیے, غیر مقبول کی محنت تو ضائع ہو جاتی ہے, ضائع محنت ہی محنت ہے, پیسہ بھی جائے, ثواب بھی جائے, صحیح بھی جائے, سارے محنت جائے, سر منڈانا بھی جائے, حالانکہ بڑی محنت سے سر ہوتا ہے. اور اب تو آسان ہے, پٹا تو ہے نہیں, اس لیے تھوڑے تھوڑے بال ہے. تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ایک شخص نے کو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا کچھ اس کے حق میں ہوتا ہی ہوگی. حقوق العباد پر بات کرتا ہوں, اس کو معمولی نہ سمجھیے. حضرت نے کچھ ڈانٹ دیا, کچھ بات ہو گئی اسے, اور حضرت نے اثر کے بعد نکلے اس سے معافی مانگنے کی. حالانکہ حج جوتنے والا بالکل جاہل اور حضرت کو اپنا باپ سمجھتا تھا, مگر حضرت کو احساس ہو گیا کہ اس کا میں نے میرے سے کچھ زیادتی ہو گئی. تشریف لے گئے اثر کے بعد, ایک میل پر چھدنی پور, اس موضع کا نام ہے چھدنی پور, وہاں ایک میل پر گئے, مغرب کا وقت ہو گیا, وہاں نماز مغرب پڑھی, اس کو تلاش کیا اور فرمایا بھائی مجھے معاف کر دو, آج مجھ سے تمہارے حق میں کچھ زیادتی ہو گئی. اس نے کہا حضرت آپ تو میرے باپ کی طرح ہیں, باپ کو تو بیٹے کو ڈانٹ نہیں بننا, باپ تو یہاں ہو قیامت کے دن سب مولانا غیر مولانا برابر ہو جائیں, پتہ نہیں کیا مقدمہ دائر ہو جائے, اس وقت تم پہچانو کہ نہ پہچانو, جب تک زبان سے نہ کہو گے میں نے معاف کر دیا میں نہیں ہٹوں گا. ایک عالم خلیفہ حتی الامت جو جس کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور اس طرح نصیب ہوئی ہوں کہ خود حضرت نے فرمایا کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا خواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا, اور حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. بعض وہ اتنا واضح خواب ہوتا ہے, اتنا واضح خواب ہوتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عبد الغنی تم نے ہمیں خوب دیکھ لیا, سبحان اللہ کیا قسمت والے ہوتے. تو حضرت نے معافی مانگی, معافی مانگ کے آگے اس معافی مانگنے پر بعض لوگوں نے معافی مانگنے کی شرم آتی, دیکھو کتنا بڑا انعام ملا. اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور ایک کشتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک کشتی میں, اور پیچھے ایک کشتی ہے حضرت کی ہمارے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اے علی عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. بس جب کشتی جوڑی گئی تو کھٹ سے آواز آئی. حضرت فرماتے تھے 50 سال ہو گئے اب تک اس کھٹ کا مزہ آ رہا ہے کان میں, اور فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں مگر اس نعمت کو میں نے شعر بنا دیا. قلب ہے مسترد دل کی تسلی کے لیے, مسترد دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو, حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. ایک عمل کیا ہے کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے اس میں بس دو ہی تو حق ہے, اللہ نے کہا مخلوق کا بس دو معاملہ پار ہو گیا, بخشش ہو جائے گی ان شاء اللہ. اور ایک دعا بھی سکھا دیا اللہ مغفر لنا وہ تکفل بھی رضا خوشوں میں نام, مولوی قاری یوسف کو بھی یاد کر لے, انہوں نے ایک دن دعا مانگی تھی جمعے کے دن, اللہ تکفل اللہ مغفر لنا ضرور بنا, اے خدا میرے گناہوں کو معاف فرما, وہ تکفل بھی رضا خصو منا. اور جو لوگ قیامت کے دن اپنے حق کا دعویٰ مجھ پر کریں آپ ان کے ان کا مقدمہ اور ان کے معاملے کو اب ان کی ادائیگی کا ان کی ادا کرنے کی کفالت آپ قبول کر لیجیے, یعنی آپ ہماری طرف سے ادا کر دیں گے. سبحان اللہ کیا پیاری دعا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب اپنی کوتا اپنی پہنچ سے زیادہ ہے, یاد بھی کسی کو معلوم بھی ہے, یاد بھی ہے اور وہ موجود بھی ہے, پھر بھی نہ معافی مانگے, اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اگر وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے کہ اللہ زلیخا کے سر سے بچا تو دعا قبول نہ ہوتی. آپ نے بھاگنا اختیار, عمل کے بعد دعا قبول ہوتی. دیکھو فرار اختیار کیا, جیسی گئے ساتوں تالے ٹوٹے چلے گئے, اس وقت میں دعا قبول ہوگی. اگر چھتنے میں سر رکھ لیتے اور کہتے اور زلیخا بھی وہیں بیٹھی ہوتی اور کہتے اللہ نے یہ زلیخا سے بچاؤ, دعا نہیں قبول ہوتی. ایسے موقع پر جتنی طاقت عمل ہو, جانتے تھے کہ تالا ہے, اللہ کے بھروسے پر دوڑے, ہر تالے کھلتے چلے گئے, عمل کر کے پھر دعا قبول ہوتی. عمل کرو انشاءاللہ جتنا بن سکے اپنی معافی تلافی کر لے, اس کے بعد اگر کچھ رہ گیا یاد نہیں آیا یا عمر مرا گئے انشاءاللہ قیامت کے دن 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے بھی بخش دیا کیجیے. یا اللہ جن کا ہم نے حق مارا ہو, جن کی غیبت کی ہو, جن کو تکلیف پہنچائی ہو, یہ میرا 3 مرتبہ قل اللہ شریف کا ثواب ان سب کو دے دیجیے. آپ کے ان میں سب ہیں, یہ ثواب بھی کچھ کام دے جائے گا. وہاں اللہ نے کہے بھائی لوگوں تو یہ ثواب لے لو, میرے بندوں کو معاف کرو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. وہ جنت کا کمرہ لے گا وہ فلاں باپ, تو کہے گا اللہ نے ہمیں تو باپ چاہیے, اس سے بدلہ لے کے مجھے کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے. مزدلفے میں یہ دعا قبول ہو چکی ہے حقوق العباد کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ جب فیصلہ کر دے گا تو اس کی معافی ہو جائے گی. چانچہ 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے معاف کر دیا. جب محدثین اس پر اشکال کیا کہ وہ 100 قتل والوں کا حق کہاں اس نے ادا کیا تھا, یہ تو مر گیا بیچ راستے میں, تو جواب دیا محدثین نے کیونکہ اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور ان اللہ اذا قبل توبت عبدہ, جب اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے, ورضی عنہ اور راضی ہو جاتا ہے, تو تکفلا برضا خصومہ, ہی اس کے تمام اہل حقوق کا حق خود اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے. دیکھو ابن حضرت السلامی نے شرح بخاری میں لکھا ہے, ان اللہ اذا رضع, ان اللہ اذا قبل توبت عبدہ, جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں, ارضا عنہ خصومہ, سارے اہل حقوق کو راضی کر دے گا, اللہ دے دے گا. آپ خود سوچئے, باپ اپنے بیٹے سے راضی ہو گیا اور بیٹا مقروض ہے, قرضہ لینے والے آ گئے, اب باپ خوش ہو گیا, اس نے پیر پکڑ کے ابا سے معافی مانگ لیا, اس کے بعد آنکھوں سے ابا نے کہا بیٹا گھبراؤ مت انشاءاللہ, میں نے تم کو معاف کر دیا. اتنے میں ایک قرضہ والا آیا, سنا یہ اس نے مجھ سے سبزی لی تھی اور گوشت لیا تھا, قصائی نے اپنا بغدہ لکھایا, یہ ادا کرو. تو باپ کہتا اچھا تم نے اتنی بدتمیزی سے بات کی میرے بیٹے سے, خبردار کتنا نالائق تیرا ہے, یہ لے ایسا جا. سب باپ ادا, ابا جب ابا کی شفقت کا یہ حال ہے تو ربا کی غیر محدود شفقت سے کیا امید ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمایا, پھر ہم سب کو یا اللہ اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اپنے بندوں کے حقوق میں بھی آپ تفصیل معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور جن کا حق رہ جائے اللہ آپ ان کی ادائیگی کا قیامت کے دن آپ ہم سب کے کفیل ہو جائیے, اور اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے جنت کا بدون صدا جنت میں دخول کا فیصلہ فرما دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا یا سلیم فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حضرات کرام, رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنے بعض نادان رشتہ داروں سے کچھ اذیت پہنچ گئی تھی, اور ان کو تکلیف پہنچ گئی تھی, جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار, ان کی خالہ کا بیٹا ایک روایت میں ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی بہن کا بیٹا تھا, یہ ابن خالتہ, اور ایک روایت میں ہے کہ ابن کانا ابن اختہ. حضرت مشتاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو روایت موجود ہے تفسیر رحمانی میں, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے, اور ایک میں کانا ابن اختہ. ایسے ہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک صحابیہ بھی تھی. اس میں حضرت مشتاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور جتنے بھی تھے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں بوج ندامت کے اور استغفار توبہ کے سب کے سب مغفور تھے, اور اللہ پاک نے ان سب کو معاف فرما دیا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنے رشتہ دار کے معاملے میں قسم اٹھائی تھی, اور یہ جنگ بدر لڑے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ مقبول فرما لیتے ہیں پھر کبھی مردود نہیں فرماتے. مولانا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ قدم نے جب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ حضرت دعا فرما دیجئے مجھ کو اللہ تعالیٰ رضائے دائمی عطا فرما دیں, تو فرمایا کہ یہ کیا مولانا آپ دعا کرا رہے ہو, رضائے دائمی کیا چیز ہے, یہ کہو رضائے کامل عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی ہوتے ہیں, جس سے ایک دفعہ راضی ہو گئے پھر کبھی اس سے ناراض ہوتے ہی نہیں, جو ایک دفعہ مقبول ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ مردود نہیں ہوتا, مقبول ہی اس کو بناتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے مقبول ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ کسی دوست کو اپنا محبوب اپنا مقبول بنا لیتے ہیں مستقبل کی اس کے بے وفائیوں کی بے خبری سے, مستقبل کی اس کی غداری، بے وفائی، کم ظرفی، کمینے پن سے ناواقف ہوتا ہے انسان، اس لیے ہم بعض وقت نااہل کو دوست بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو دوست بناتے ہیں جس کا مستقبل بھی وفاداریوں سے منور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جتنا علم ماضی کا ہے اتنی ہی حال کا ہے اور اتنے ہی مستقبل کا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں اس کا امکان ہی نہیں۔ لہذا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رضا دائمی کے بجائے رضا کامل مانگیے، اللہ سے یہ سوال کیجیے اللہ ہم سے کامل راضی ہو جائے گی، مکمل طور پر ہماری زندگی کے ہر شعبے سے آپ خوش ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ مسجد کی حیات اور مسجد میں جو ہمارے لمحات گزرتے ہیں اشراق اور تلاوت کے، اس سے تو آپ خوش ہو رہے، لیکن جب ہم سڑکوں پر چلتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یا ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہماری معاش میں آپ کی نافرمانیاں یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے خلاف کوتاہیاں ہوں، تو زندگی کا کوئی شعبہ، وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، مسجد کا ہو، دفتر اور معاش کا ہو، ہر سانس آپ کی مرضی کے مطابق گزر جائے، اس سے مبارک بندہ دنیا میں کوئی نہیں۔ کم سے کم دعا ہی مانگے نہیں، بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمیں دو جہاں سے فراغت ملے، اور فرمایا کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو تیری حسرت ملے۔ سبحان اللہ، حسرت یعنی نہ ملنے کا غم، اگر مل جائے تو یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے، میں اتنے دن ہو گئے لیکن ابھی تک مجھے غم ہے کہ میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں بن سکا، جیسا مجھے بننا چاہیے ویسا نہیں بن سکا، مجھے اس کا غم ہے۔ حضرت نے لکھا کہ جس دن آپ کو یہ خیال ہو جائے گا کہ جیسا بننا چاہیے میں ویسا بن گیا، وہ کھڑی نہایت نامبارک منوس ہوگی، کیونکہ عزم کی ہوگی، کبر کی ہوگی کہ آج میں کچھ بڑھیا آدمی بن گیا۔ یہی حالت بہتر ہے کہ اپنے کو نالائق سمجھتے رہو، اپنے کو کوتاہیوں میں، خطاؤں میں غرق سمجھتے ہوئے اللہ سے استغفار و توبہ کا سلسلہ، یہ ندامت، یہ احساس خطا، یہ ہمارے لیے زیادہ مبارک ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے کو انا میں مبتلا ہو جائیں، کچھ سمجھنے لگے۔ سمجھتے ہو بھائی؟ اور ادھر قریب آؤ، ہاں دور بیٹھے ہو، جب جگہ موجود ہے تو دور بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ مولانا حکیم الامت فرماتے ہیں دست بوسی چون رسی دس دست شاہ، جب بادشاہ دست بوسی عطا کرے، کہے میرا ہاتھ چون لو، پائے بوسی آزما باشد گناہ، پھر پیر چوننا گناہ ہے اس وقت۔ دست بوسی چون رسی دس دست شاہ، پائے بوسی آزما باشد گناہ، دست بوسی بادشاہ دے اور وہ کہتا نہیں ہم تو پیر چومیں گے، یہ کیا بات؟ دوری بہت تو اختیار کر رہا ہے، جو دوری اختیار کرتا ہے تو دوری کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے عاصیت موجود تھی، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو درخت کے سائے موجود تھے لیکن دھوپ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بات مجھ سے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی وقت نیک عارف باللہ صاحب نسبت بزرگ نے کہا کہ سایہ ہوتے ہوئے دھوپ میں پڑھ رہے ہیں نماز، یہ کسی فتنے میں مبتلا ہو گئے، چانچے ان الحق نکلا اور پھانسی پر دار پر چڑھائے گئے۔ اگر سے وہ اس میں یہ بعض چیزیں ایسی ہیں، راحت جب اللہ دے پھر مصیبت مت اختیار کرو، دو بلکہ دو بلا اگر آ جائے تو دیکھو کون اس میں سے آہون ہے، بلی اختر آہون آما۔ حدیث میں ہے کہ اگر دو بلا ایک سو ڈگری کی ہے، ایک ستر ڈگری کی ہے، تو ستر ہی والی کو اختیار کرو۔ تو یہ فرمایا کہ بھائی اچھا کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو تو مقبول بنا لیتے ہیں پھر اسے مردود نہیں فرماتے۔ اب رہ گیا ابلیس، ابلیس پہلے ہی سے مردود تھا، کیونکہ اور بڑی مردودیت کی سب سے بڑی چیز محبت کی کمی ہے۔ دنیا میں جن میں مرض اعتراض، تنقید، تبصرے کا ہے، آپ تجزیہ کریں گے تو ان کے قلب میں محبت کی کمی ہوگی۔ اگر یہ ظالم عاشق ہوتا، اس میں بقول حکیم الامت کے چار عین ہوتے ہیں، چار عین میں عابد کا عین تھا، عالم کا عین تھا، عارف کا عین تھا، عاشق کا عین نہیں تھا۔ اگر اس کو محبت ہوتی تو یہ کہتا انظرنی، نہ کہتا انظر الیہ، مہلت نہ مانتا، انظرنی مانے مجھ کو مہلت دیجیے بہکانے کے لیے بندوں کو، تو انظر کے بجائے انظرنی کے بجائے کہتا انظر الیہ، مجھ پر نظر کرم کر دی.
محبت، اہل محبت کبھی بے وفا نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ، میں اس کو قرآن سے ثابت کر چکا ہوں، مرتد قوم کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ خدا تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اور ایسی مشاہد کا معاملہ ہے، جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی ان کو فیض پہنچتا ہے، جن میں محبت کی کمی ہوتی ہے ان کا فیض بھی کم ہو جاتا ہے. چنانچہ صحابہ میں صدیق اکبر جیسا محبت کرنے والا، جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے صدیق مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں، ایک تو صالحہ بیوی، نمبر دو خوشبو، نمبر تین نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ، اگر نماز کی ٹھنڈک نہ فرماتے تو لوگ بہت سے بیوقوف لوگوں کو یہ ہوتا دیکھو بھائی ان کو بھی یہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ایسی بات نکال دی کہ قرۃ عینی فی الصلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی نہیں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب سجدے میں سر رکھتا ہوں، جب سجدے میں سر رکھتا ہوں، حدیث میں ہے کہ اس وقت رحمان اللہ تعالیٰ کے قدموں پر بندے کا سر ہوتا ہے، اللہ قدم رحمان. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو بھی تین چیزیں سارے عالم میں سب سے زیادہ عزیز ہیں. آپ بتائیے، نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے تین چیزیں عالم میں محبوب ہیں سب سے زیادہ، تو صدیق نے کہا مجھ کو بھی تین چیزیں تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا وہ تم کو کیا عزیز ہے، اپنی محبوبی چیزوں کو بتاؤ، اپنی تین محبوب چیزوں کو بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ النظر الیک، آپ کو محبت سے ایک نظر دیکھ لیتا ہوں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں. والجلوس بین یدی، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لیتا ہوں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں. وہ انفاق و مالی علیک، اور میں آپ پر جب مال خرچ کرتا ہوں تو بس مزہ آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ، ذرا عبارت کو دیکھیے ان بزرگوں کی. اب دیکھو، ایک سانس میں پڑھتا ہوں، تین چیزیں النظر الیک، والجلوس بین یدی، و انفاق و مالی علیک، کیا کافی ہے؟ جیسے میں نے ایک دوست کو بلایا، ایک عرب دوست کو، کہ میرا ہاتھ دباؤ، میں نے اس کی عربی بنائی، تعال الیہ و اجلس لدیہ و قبس یدیہ. دیکھیے عربی جس تعال الیہ و اجلس لدیہ و قبس یدیہ. اور جب ہندوستانیوں کی ہندوستان میں کوئی پیٹتا تھا کسی کو تو لدیہ ردیہ کہتے تھے. یہ یو پی کی زبان ہے، بہرحال قافیے کی رعایت ہے، یہ قافیے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی سفارش نازل فرمائی، وہ کس پیارے انداز سے نازل فرمائی. سبحان اللہ، اللہ جس کو مقبول کر لیتا ہے تو اپنے مقبول بندوں کی نظر میں بھی اس کو مقبول کر دیتا ہے. اگر کسی سے سارے اہل اللہ متنفر ہوں تو سمجھ لو اس کا خطرہ، معاملہ خطرناک ہے. اگر سارے روئے زمین کے اہل اللہ کسی سے متنفر ہوں تو بہت ہی، کیونکہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ من امارات ولایت ہی تعالی شانہ، اللہ کی دوستی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ان یجعل المودۃ فی قلوب اولیائہ، اس کی محبت کو اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں، اس روئے زمین کے اہل اللہ جس سے متنفر ہوں، چاہے کتنے ہی وہ لٹریچر ہو، کتنے ہی مصنف ہو، سمجھ لو کہ اس کے ہاں یہ معاملہ اس کا خطرناک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کی، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی مقبولیت کو روئے زمین پر پھرا دیتا ہے، اور اس سے مراد مقبولین کے دلوں میں سب سے پہلے آتی ہے اس کی محبت، نہ کہ کل انعام. کچھ بیوقوف جانور اس کے پیچھے لگ جائے تو اس سے اس کی مقبولیت کی علامت نہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اس سے مراد اللہ کے خاص بندے ہیں، نہ عوام کل انعام، نہ عوام کل انعام جانور. چند عوام پیچھے پیچھے ہو گئے، بس دماغ میں آ گئی کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے، اب میں آیت کی تفسیر کرتا ہوں، ارشاد فرمایا سبحانہ تعالیٰ نے ولا یأتلی اولو الفضل منکم وسعۃ، جن اولی الفضل سے کیا مراد ہے، نہ کوتاہی کریں. الا یعلم معنی کوتاہی کرنا، الا یعلم کوتاہی نہ کرنا، سمجھے آپ نے. ہاں، جب بنگلہ دیش کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ اس غلہ کم ہو گیا ہے، لوگ آلو زیادہ کھائیں، تو میں نے وہاں عربی بنائی تھی کہ لا آلو فی اکل آلو، ہم کوتاہی نہیں کریں گے آلو کھانے میں، اعلیٰ آلو والے کوتاہی کرنا. ولا یات علی کیا مطلب، نہ کوتاہی کریں، اولی الفضل یعنی پھر اس کی تفسیر کیا کی مفسرین نے فی الدین لا یاتلی اولی الفضل اے اولی زیادت فی الدین، جن کو اللہ نے دین کی بزرگی عطا فرمائی ہے، دینی فضیلتیں عطا فرمائی، شیخ ہوں عالم علماء ہوں، تو یہ کوتاہی نہ کریں. اور وسعت لا یاتلی اولی الفضل منکم وسعت، وسعت کیا مطلب؟ اولی زیادت فی المال، تفسیری الفاظ نقل کر رہا ہوں، تب مفسرین کے اقوال. لا یاتلی اولی الفضل کیا مطلب؟ لا یاتلی اولی زیادت فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں زیادتی دی، بزرگی میں زیادتی دی، تو وہ لوگ بھی کوتاہی نہ کریں. اور ہاں لا یاتلی اولی الفضل منکم، یعنی لا یاتلی اولی زیادت فی الدین، جن کو دینی بزرگی اور عزت اللہ نے دی ہے وہ کوتاہی نہ کریں. اور وسعتی، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اولی المال اولی زیادت فی المال، وہ کیا کریں؟ کوتاہی نہ کریں. کس بات کی؟ ایوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ اپنے رشتہ داروں پر اور جو مساکین ہیں اور جو اللہ کے راستے میں مہاجرین ہیں ان پر خرچ کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اس میں رشتہ دار بھی تھے، صحابہ کرام جن سے ناراض ہوئے تھے، اس میں تینوں طبقے کے رشتے، تینوں طبقے کے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حسر فرمایا کہ یہ قرابت دار بھی تھے، بہن کا بیٹا بھانجا، اور مشکین بھی تھے. حضرت مشتا رضی اللہ بڑے مشکین تھے، یہ حضرت صدیق اکبر ان کا وظیفہ دیا کرتے تھے، کھانے پینے کا خرچہ دیا کرتے تھے، تو مشکین بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، مہاجر فی سبیل اللہ بھی تھے. تو اللہ نے بنایا کہ ان پر ان کے اس پر اب رہ گیا مسئلہ یہ، ولیافو، فرمایا کہ جو ان سے کوتاہیاں ہو گئیں اے لوگوں ان کو معاف کر دو. سبحان اللہ، جن بندوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرمائے، کیا ہے مقام ہے ذرا سنتو بھائی. اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ملک کا بادشاہ اس کی سفارش کرے تو آدمی اپنی فخر عزت محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عزت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کی معافی کے لیے ان صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ولیافو ما فرط، اس کی تفسیری جملہ آگے کیا ہے؟ ما فرط منہم، جو کوتاہیاں ہو گئی اس کو آپ یہ لوگ معاف کر دیں. ولیصفحوا، اور چشم پوشی کریں، بل ارضاء منہ و بل ارماض عنہ. کیا مطلب؟ چشم پوشی کریں. ارماض اور ارضاء دو لفظ مفسرین لائے، ارضاؤں بالذات اور اغماض بھی رضوات ہے. کیا مطلب؟ کہ چشم پوشی کریں. اغماض مانے بھی چشم پوشی، اور اغزام مانے بل اغزائے من ہو ولی اغماض، اور ولی اغماض بھی، اور اس کے ساتھ چشم پوشی کریں، جو کوتاہیاں ہوں گی اس کو معاف کریں. آگے فرماتے ہیں، اللہ تو حبون یغفر اللہ علیکم، اے لوگوں کیا محبوب نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میدان محشر میں میں تم لوگوں کو معاف کر دوں اس عمل کے مقابلے میں؟ بے مقابلت عفوکم و صفحکم و احسانکم علی من اساء الیکم. دیکھو تفسیری جملے پہ غور کرو، اس میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تو حبون یغفر اللہ علیکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں؟ کس عمل کے بدلے میں؟ کس عمل کے بدلے میں؟ بے مقابلت عفوکم، تمہاری معافی کے بدلے میں. بے مقابلت عفوکم و صفحکم، صفحون مانے چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا. اور و بے مقابلت احسانکم علی من اساء الیکم، جن لوگوں نے تمہارے حقوق میں کوتاہیاں کی، تمہاری نیکیوں کے بدلے میں برائیاں کی، خطا ہو گئی انسان ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ سب نادم ہیں، ان حضرات پر ندامت تاری ہوئی. لہذا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے فلاں فلاں صحابہ، سب ان سب کو معاف کر دیجیے. سبحان اللہ، کیا عمدہ تفسیر کی اللہ تعالیٰ ان مفسرین کو، جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ چونکہ ولیافو ولیصفحوا کی بات یہ آیت نازل ہوئی، ولا تحب الا تحبون، کیا اس بات کو محبوب نہیں رکھتے ہو؟ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ میدان محشر میں آپ سب تم سب کو معاف کر دے، کس عمل کے بدلے میں؟ بے مقابلت عفوکم و صفحکم و احسانکم علی من اساء الیکم، یعنی جن لوگوں نے تمہاری معافی کے بدلے میں اور تمہارے درگزر کرنے میں اور تمہارے ان لوگوں کے احسان پر احسان کرنا جنہوں نے تمہارے ساتھ برائیاں کی، اگر آپ لوگ معاف کر دیں تم اور احسان کر دو ان سب پر، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ نے دو نام کیوں نازل کیا؟ اس موقع پر دو نام نازل کیا، 99 ناموں سے غفور اور رحیم، اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اشارہ کر دیا کہ دیکھو واللہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیسے ما احسان ہی و کثرت اعلی ہی ہیں و قدرت ہی اعلی انتقام ہی، تین جملہ فرمایا سبحان اللہ. دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ما کثرت اعلی ہی و احسان ہی، بے شمار نعمتیں تمہیں دیتا ہے، بے شمار احسانات کرتا ہے، وہ قدرت ہی اعلی انتقام ہی، اور اس کو پوری قدرت ہے تم سے بدلہ لینے کی، لیکن اس کے باوجود اے جب تم کہتے ہو ربنا ظلمنا رب اغفر وارحم، فوراً معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ تم ہمارے بندے ہو، ہمارے غلام ہو، جیسے باپ کہتا ہے بیٹے سے تم میرے بیٹے ہو اور میری عادتیں نہیں اختیار کرتے ہو، شرافت نہیں اختیار کرتے ہو، لہذا تم میرے بندے ہو. غلاموں کو چاہیے اپنے مالک کی ادائیں اپنے اندر لائیں جس درجے میں ہو سکے. لہذا جب میں غفور الرحیم ہوں، ما کثرت اعلی ہی و احسان ہی و قدرت ہی اعلی انتقام ہی، تو تم لوگ بھی تو تم تو قدرت بھی نہیں رکھتے ہو نہ اتنے احسانات کر سکتے ہو جتنا میں کرتا ہوں اپنی مخلوق پر، اس کے باوجود ہم معاف کرتے ہیں اور تم نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے. کس قدر زبردست ان مفسرین سے کے لیے دعا نکلتی ہے سبحان اللہ. واہ واللہ غفور الرحیم کہ نازل دو لفظ کے نازل کرنے کی وجہ بتا دیں کہ ان کو معاف کر دو، دیکھو ہم کتنے احسانات کرتے ہیں، کتنے تمہیں نایاب کرتے ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں تمہاری نالاتیوں پر انتقام لینے کی، تمہیں سزا دینے کی، لیکن پھر بھی تم نے جا ربنا ظلمنا کہا معاف کر دیا، بلکہ بغیر معافی مانگے ہوئے بھی اللہ موقع دیتے رہتے ہیں. بیس بیس سال تک بازوں نے 50 سال تک شراب پیا ایک شخص نے جونپور میں، اور پھر اس نے جا کر توبہ کی اور توبہ کر کے داڑھی بھی رکھ لی، اور اس کے بعد جناب رو رو کے تلب تلب کے مر گیا، اور ماشاء اللہ ان شاء اللہ وہ جنت ملے گیا ان شاء اللہ. جن کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے عبد الحفیظ شاعر، جن کا دیوان ہے حفیظ کے نام سے، ان کے اشعار کا دیوان چھپا ہوا ہے. اور حکیم الامت سے جب بیت ہو کے آئے تو شراب چھوڑ داڑھی بڑھا دی، اس کے بعد دو شعر اپنے دیوان میں بڑھا دیا. گناہوں کی گراں باری کو دیکھوں اور ان کی شان ستاری کو دیکھوں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، اور کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، ارے بھائی غفلت کی ہوشیاری تو دیکھو. کیا ظالم ہے شیر کا، میرے شیخ اس کو بیان کر کے بڑے مزہ لیتے تھے، حضرت شاہ دوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم جونپور میں حضرت پڑھاتے تھے اور یہ قصہ جونپور کا ہے. لہذا فرمایا دیکھو اس ظالم نے شراب و کباب میں زندگی گزاری اور آخر میں جا کر حکیم الامت سے بیٹھ ہوئی، اور عجیب طرح سے بیٹھ ہوئے. جونپور سے جب گئے خوب ہیں تو تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھ گئی راستے میں، کیونکہ جونپور سہارنپور میں کافی فاصلہ ہے. اب جو ذرا ذرا تھی تو خانقاہ نے حجام کو بلایا اور میرا شیپ پروگرام، اب جناب منڈا سنا کے حکیم الامت سے درخواست پیش کر دی حضرت بیٹھ کر لو. پر میں کل آپ جب آئے تھے تو آپ کی چھوٹا کچھ نور تھا، آپ نے اس کو صاف کر دیا جب مرید ہونا تھا، تو یہ کیا حرکت تھی؟ انہوں نے جواب دیا حضور آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، امت کے مریض کو چاہیے حکیم کے سامنے پورا اپنا مرض پیش کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسورا نہیں لگے گا. حالانکہ یہ عمل صحیح نہیں تھا، یہ صحیح نہ سمجھیے، لیکن اس میں اخلاص چھپا ہوا ہے. جونپور سے واپس گئے، پھر داڑھی ایسی بڑھی کہ جب حضرت جونپور تشریف لے گئے اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب دومنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے سب علماء جمع ہوئے جونپور میں، تو یہ بھی پہنچی حفیظ شاعر، شاعر صاحب بھی پہنچے، حفیظ شاعر آل انڈیا بہت بڑے شاعر تھے، پہنچے تو حضرت نے پوچھا حکیم الامت نے یہ بڑے میاں کون ہیں؟ تو حضرت صاحب پھل پوری رحمۃ اللہ شاہ عبد الغنی صاحب نے حضرت یہ وہی حفیظ شاعر ہیں جو تھانہ بھون میں جنہوں نے اپنے کر کے اور آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وعدہ کیا تھا. حضرت بہت ہنسے خوش ہو گئے. آخر میں جب انتقال کو 3 دن رہ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جنوب سے شمال تک، شمال سے جنوب تک دروازہ بند کر کے روتے رہے، ربنا ظلمنا کا نعرہ مارتے رہے، اللہ معاف کر دو ہم اس کو. ان کو کش ہو گیا، پتہ چل گیا.
فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروا آباءکم فبروکم ابناءکم وعفوا عن نسائنا ولم يقبل فلم يرد علي الحوض. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
جو الفاظ مبارکہ ہیں، جب ایک ولی کے زبان میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ نورانی زیرہ آگاہ تمہیں، جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے قلب میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، دریائے نور ان کے سینوں میں بھرا ہوتا ہے. شاعر بزرگ فرماتے ہیں، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے ابو طاہر تم دور کیوں بیٹھے ہو، آواز پہنچنے سے کیا ہوتا ہے، جب انسان کو قرب مل رہا ہو پھر بورڈ پر راضی ہونا علامت کیسی ہے، تم غور کر لینا، جب قرب کی جگہ موجود ہے پھر دوری پر راضی رہے، معلوم ہے اس کے مزاج میں دوری ہے. آواز کہاں سے دوسری لڑائی دلا دو جس میں آواز ہو. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے. نماز اس حصے میں پڑھو گئی، جب دین کی بات ہو رہی ہو تو آپ پچھلے حصے میں پڑھو. شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے ذکر کی برکت سے دریائے نور بہتا ہے. اور یہ انعام اس چیز کا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کتنے ناز اٹھاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی ڈیوٹیاں اٹھاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کے ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ میری خاطر سے اس نے کیا کیا ناز اٹھائے، کیا کیا مشقت جھیلی. جتنا جو اپنے کو جلاتا ہے اللہ اتنی ہی خوشبو اپنی محبت کی اس کو نصیب فرماتا ہے. ہندی میں کسی نے کہا تھا، اس کے جرے تو کس نہ بسائے، جو ایسا جلائے گا اپنے کو تو کیوں نہ خوشبو اس کے اندر پیدا ہوگی، اس کے جرے تو کس نہ بسائے. ہندی لفظ یہ جو اللہ کی محبت میں اپنے خواہشات کو جلاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے بزرگوں کے ناز کو اٹھاتا ہے. دوستوں ایک شادی کرنے کے لیے اگر کان میں کوئی کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی لگا دوں، اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. بولیے، جوان آدمی جس کو شادی کی ضرورت ہے اگر کوئی کان میں کہہ دے کہ میاں میں تمہارا رشتہ لگاتا ہوں، اور وہ ہے بھنگی جمعدار، مگر کہتا ہے کہ میں ایک بڑے شریف گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں اور میرا دعا سلام ہے اور میں تمہارا رشتہ لگا دیتا ہوں، آپ بتائیے، اس بھنگی کے پیر کو دبائے گا. اگر وہ کہہ دے کہ میرا پیر دباؤ تب میں تمہارا رشتہ لگاؤں گا، اور کہیں اس نے دیکھ لیا ہو اچانک کر لی، اس کا دل بھی ادھر آ گیا ہو تو آپ پیر دبائے گا یا نہیں؟ آج کوئی اللہ کی محبت میں کسی بزرگ کے پیر دبا دیتا ہے تو آج کہتے ہیں کیا ہے، اس میں شخصیت پرستی کر رہا ہے، اس کا نام شخصیت پرستی رکھتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب لکھنؤ سے دہلی گاڑی جا رہی تھی اور میں اس وقت ہندوستان میں تھا، تو میں اپنے شاہ عبد الغنی صاحب کے پیر دبا رہا تھا. رات کا 11 بجے کا وقت تھا، 11 بجے کا رات کا وقت تھا. حضرت سیٹ پر سو گئے، میں زمین ریل کی ڈبے کی جو زمین ہوتی ہے اس پر میں بیٹھ کر کے حضرت کے پیر دبانے لگا. اللہ کے لیے دبایا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے دباتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیے. اگرچہ حضرت سو گئے تھے، حضرت کو احساس ہی نہیں تھا کہ میری کوئی خدمت کر رہا ہے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بڑے میاں تو سو رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کون خدمت کر رہا ہے، لیکن اے خدا آپ کے لیے اگر اختر دبا رہا ہے تو آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ایک بندے کی غلامی کر رہا ہے میری خاطر سے دین سیکھنے کے لیے. تو ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا، 70 سال کا بوڑھا ہندو، اس نے پوچھا مجھ سے کہ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارے گرو ہیں، کیونکہ مرشد اگر کہتا تو وہ مرشد کی زبان کیا سمجھتا، ہندو سمجھتا ہے مرشد، شیخ پیر وغیرہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ اپنے استادوں کو گرو کہتے ہیں. تو میں نے اس کی زبان اس کو جواب دیا، یہ ہمارے گرو ہیں، یعنی مطلب میں ان سے دین سیکھتا ہوں. تو اس نے ایک جملہ کہا، سیوا کرے تو میوا کھائے. دیکھیے ہندو ہو کر اس نے کہا سیوا کرے تو میوا کھائے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی تعمیر یہ کام ہو، ارے میاں بزرگوں کی وہی خدمت سے دعائیں مل رہی ہیں، دعاؤں سے صرف میری گاڑی چل رہی ہے، ورنہ لوگ للچا ہاتھ سے حضرت کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا محدث نہیں، کوئی بڑا مفتی نہیں، اس سے کیوں بڑے بڑے علماء بیٹھ ہو رہے ہیں، یا اس سے اس کے پاس واضح اتنے لوگ کیوں آتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں بے شک میرے اندر کمال نہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب مولانا قاسم نانوتوی بیٹھ ہوئے اور مولانا گنگوئی اور مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تو ایک شخص نے کہا حاجی صاحب یہ آپ کی طرف کیوں لوگ رکے ہیں؟
ارے آپ کے اندر تو مجھے کوئی کمال نظر نہیں آتا، یہ کہ بالکل ہی آپ نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں نہ شیخ الحدیث ہیں، یہ آپ کی طرف کیوں لوگ رجوع کرتے ہیں؟ مجھے بڑا تعجب ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء کیوں بدھو بن گئے.
پتا ہے دل پر حیبت ساری کیسی آواز ہے. اللہ اکبر. ایک ہزار خانے میں میں تھا، شیر نے دھاڑ ماری، دھاڑ مار کر کے آ کر کے وہ چھڑ پر چھڑ جو کٹہرے کا اس کا جیل خانہ جو ہوتا ہے شیروں کا، اس میں آ کے اس نے ہاتھ مارا، کسی نے چھیڑ دیا کچھ ایسے یا پتھر مار دیا، اس نے زور سے آواز لگا کر اس پر تھڑ سے مارا چھڑ، وہ بالکل بے ہوش ہو گیا اس کی آواز سے. اور حیدرآباد سے کیا گیا خانے میں گیا دیکھنے کے لیے، تو میرے ساتھی لوگوں کو بھی تھے، تو اعلان کیا عجائب خانے کے افسران نے کہ شیر کھلا رہ گیا ہے، اس کا گیٹ نہیں بند ہو سکا غفلت سے، لہذا جتنے لوگ چڑیا خانے میں ہیں ایک دو تین ہو جائیں. میں نے دیکھا کہ جو ایسے بوڑھے تھے جو لگڑا کے چل رہے تھے اور لاٹھی لے کر، ان کی رفتار کا عالم نہ پوچھیے، جان بچانے کے لیے کہاں سے طاقت بلا کیا ہے، بغیر قربی کے سوپ کے اور وٹامن کھائے گی بھاگ رہے تھے لوگ. میں نے اس میں تھا، مجھے پتا نہیں کس وقت کس کو پھاڑ. پھر تھوڑی دیر میں اعلان ہو گیا کہ اوپر سے گوشت پھینکا گیا اور شیر گوشت کھانے کے لیے اندر چلا گیا اور پھر گیٹ بند کر دیا. انہوں نے اللہ پاک کی کتنا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کی آپ ہیں. اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اتنی خوف دے دیں. اچھا زیادہ خوف بھی نہیں چاہیے کہ جس سے آدمی بیمار پڑ جائے. حدیث میں ہے کہ خوف معتدل چاہیے جو صرف گناہ چھوڑا دے، بس گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے. زیادہ خوف نہیں کہ بس پڑے ہیں ہائے ہائے کر رہے ہیں اور چرچائی پر نہ بیوی سے بول رہے ہیں نہ بچوں سے بول رہے ہیں، اتنا چاہیے اتنے خوف اور محبت بھی اتنی فرض نہیں ہے کہ جس سے آپ کو پاگل ہو جائے اور بالکل کسی کو پہچانے نہیں اور ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، نہ رشتے دار کا حق نہ مہمان کا حق نہ بیوی بچوں کا حق، ایسا اسلام تو نہیں. ہاں تو یہ بات چل رہی تھی کہ شاہوں کے سروں میں تازی گرا سے درد اچھا اثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. خدمت جو ہے یہ نعمت خدمت سے ملتی ہے، چاہے باپ ہو اس کے پیر دباؤ بالکل، اس کے سر میں تیل لگاؤ، اس کی دعائیں دے دو، خالی دعا پا دعا کیجیے گا، دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی، اتنا دل ٹھنڈا کر دو کسی کا کہ اس کے بار بار سے دعا کر جائے. لوگ کہتے ہیں دعا کرتی، دعا کرنا دعا کی درخواست سنت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، اشرکنا سی دعائے کا، مجھ کو دعا میں شریک رکھنا، ولا تنسنا یا اخیا اشرکنا سی دعائے بھیا، مجھے دعا میں یاد رکھنا شریک رکھنا. یہ کون کہہ رہا؟ سید سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب کی فرمایا کہ اشکنا یا اخیا اشکنا فی دعائے ولا تنسنا، تو فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ عمر بھر میں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں. بلا لے پیا کس گھڑی، اللہ تعالیٰ نہ جانے کس وقت بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی، تو رہ جائے تک کی کھڑی. نہیں ارے تو بڑا مشکل ہے، تو جانا تک وقت قریب ہو رہا ہے، پھر حضرت ہو جائے گی کہ کاش کہ ہم اللہ کو یاد کر لیں، جی بھر کے یاد کر لیں، خوب یاد کر لیتے، نمازیں پڑھ لیتے، قضاء عمری ادا کر لیتے، قضاء روزے رکھ لیتے. اس وقت میں پھر کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی تھے پھر پچھتائے کا ہوا تھا، جب پرمانہ آ جائے گا، ویزا آ جائے گا، واپسی کا جب وہ میعاد ختم ہو جائے گی، تو پھر جس کا ویزا ناقابل نامعلوم المیعاد ہو، جس کا ویزا ناقابل توسیع ہو، اس شخص کی غفلت قابل تعجب. بھائی ہندوستان پاکستان یا ہم لوگ کہیں جاتے ہیں ویزا باہر جاتا ہے کہ نہیں، ویزا بڑھ جاتا ہے، لیکن زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیعاد ہے. دو صفت ہے ہماری زندگی کی ویزا، نامعلوم المیعاد اور ناقابل توسیع. ہر وقت فکر میں رہو اور دل کو فارغ رکھو، جسم کو دنیا میں رکھیے، قلب کو خدا کے ساتھ رکھیے، پھر دیکھیے دل کا چین. سر بادشاہوں کو بھی وہ چین نہیں ملے گا جو آپ کو ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ جس کی ماں مر گئی ہو، دوسری مائیں لاکھ کھلائیں، سونے کا لقمہ دیں، اس کی زندگی تیز بے کیف ہوتی ہے. اور جو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے، سبحان اللہ کیسی نیند لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں اپنے دل کو پیش کر دو، دل کو خدا کے ساتھ چپکا کے رکھو، دل کو خدا کے ساتھ چپکا کے رکھو، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مزہ آئے گا کہ آپ کو بادشاہوں کو بھی خواب میں نظر نہیں آئے گا.
لیکن دل چپکانے کا نسخہ اور اس کا گوند ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, لینا پڑتا ہے. پیسے سے نہیں ملتا, پیسے سے ملتا تو بادشاہ بھی خرید لینا. یہ تو ملتا ہے اہل اللہ کی خدمتوں سے, اچھی سہولتوں سے. اہل اللہ کہاں ملیں گے؟ اہل اللہ جب مل جائے ہماری آپ کی قسمت سے, خدا ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت دے دے. لیکن کم سے کم ان کے غلاموں کی صحبت میں تو بیٹھ لو جو ان کی صحبت اٹھائے گی. گندم اگر باہم نہ رسل بھوس والے مت, اگر گندم ابھی نہیں ملتا تو بھوسی تو کھا کے دیکھو. گندم اگر باہم نہ رسل, ایک سال میں کام صاحب میں تو بس حکیم اجمل خاں جب آئیں گے دہلی کی قبرستان سے تو میں علاج کروں گا, کیونکہ میں نواب صاحب ہوں. میں معمولی شٹر پٹر لالو کھیت کی اور کراچی کی حکیموں کا علاج نہیں کروں گا. ہے کوئی ایسا؟ بولو بھائی حضرت صاحب, ہے کوئی ایسا؟ سب کہتا ہے یا جان بچاؤ جو بھی حکیم مل جائے, لیکن ایمان کی اصلاح اور روحانیت روح کو اللہ والی بنانے کے لیے. ارے صاحب بابا ایسی گستانی خواجہ معین الدین چشتی میری جب آئیں گے تب میں ان سے علاج کراؤں گا. آج کل کے پیر تو سٹپٹے پھسپھسے پھسپھسے, یہ شیطان دکھاتا ہے تاکہ زندگی میں ان کی قدر نہ نصیب ہو, جب مر جائے تو بے شک پھر قبروں پر جا کے روئیں گے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر معرفت القرآن لکھی ہے, پاکستان کا مفتی اعظم, جب ان کا انتقال ہو گیا تو کئی لاکھ کا مجمع تھا, میں نے آنکھوں سے دیکھا. ایک دل جلے نے کہا, ہائے ظالموں, آج مرنے کے بعد آئے ہو, اس کی زندگی میں تم 50-60 آتے تھے دارو لوگ, اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اتوار کو مجلس ہوتی تھی. اتنا ایک 99 لاکھ بلکہ 1 کروڑ کی آبادی ہوگی, 50-100 آدمی مجلس میں جاتے تھے. اس نے کہا آخر منہ سے نکل گیا کہ زندگی میں تم نے قدر نہیں کی, اب لگاتے رہو رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کرتے رہو, تم نے تو اپنے قلب میں اس سے نور حاصل نہیں کیا. یہ اس لیے جن سے جہاں مناسبت ہو اس سے جڑ جاؤ, یہ غلط فہمی دور کر دو کہ اکثر کہتا ہے صحیح سب کو سمیٹنا چاہتا ہے, سب کو اپنے سے جوڑنا, یہ بہت حدیث مرض ہے, بدگمانی ہے. میں بار بار کہتا ہوں جہاں مناسبت ہو, جس کا خون جس کے لیے مفید ہو. حرام ہے ایسا کہنا کسی شخص کو کہ سب لوگ مجھ سے مرید ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر محمد علی قلعے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا میرا خون چڑھا دو, ڈاکٹر چڑھا دے گا, کہے گا آپ کے خون کا گروپ اس مریض کے خون کے گروپ سے ملاؤں گا, اگر مل جائیں گے تو چڑھا دوں گا, نہیں تو ایک معمولی مزدور کمزور کوئی شہرت اس کی نہیں, گمنام بندے کا خون چڑھا دوں گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس نلکے سے پانی ملتا ہے صاف, وہاں آدمی بدگمانی کا پیخانہ لگا دیتا ہے, پھر کہتا ہے پانی میں بدبو ہے. پانی میں کہاں بدبو ہے, تم نے بدگمانی کا پیخانہ ٹونٹی میں لگا دیا. جیسے ایک عورت تھی وہ اپنے بچے کا پیخانہ صاف کر رہی تھی, اس کے بچے نے پیخانہ کیا انگلی سے اپنا اسے صفائی کرے, اس کی انگلی میں تھوڑا سا گڑ رہ گیا پیخانہ. اب چاند جو نکلا تو عورتوں کی عادت ہے ایسے کر کے بات کرنے کی, ناک پر انگلی رکھ کر, ہے نا عادت. اب جناب اس نے کہا عورتوں سے, ارے یہ بہن اب کی تو بڑا سڑا ہوا چاند نکلا ہے, اس میں تو بڑی بدبو آ رہی ہے, بتائیے چاند کو بدبو آ رہی ہے. ارے ظالم بےقوف نادان, تیری انگلی میں پیخانہ لگا ہوا تھا, ورنہ آج یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ہے جب دین سکھانے کے لیے خدا پیدا فرماتے رہیں گے. ہر بستی میں ہر شہر اپنی آنکھ میں چاہیے, اپنی پیاس میں چاہیے. چوٹ نہیں ہے ورنہ ہلدی ضرور خرید لیتے, اگر چوٹ ہو تو ہلدی کو سلام کرتے آپ. کسی نے کہا کہ ہلدی کا کیا بھاؤ ہے, میرے شیخ نے سنایا, ایک آدمی نے کہا ہلدی کیا بھاؤ, تو ایک بڑے میاں نکلے کہ بےقوف ہلدی کا بھاؤ ہوتا ہی نہیں, جتنا چوٹ کرایہ, ہندی تھا ہندوستانی تھا ہندی زبان میں اس نے کہا, جتنا چوٹ کرایہ, چوٹ میں جتنی درد ہوتی ہے, چوٹ میں جتنا درد ہوتا ہے, جس قدر شدید درد ہوگا ہلدی کا بھاؤ بڑھ جائے یا نہیں, ایسی معاملہ ہے. دیکھو کیا شانتی, سبحان اللہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رنگون, کلکتے, مدراس, بمبئی, بنگلہ دیش اور یہ کہاں کہاں سے علماء پہنچ گئے تھانہ بھون, اور قصبے والے کیا کہتے تھے, یہ سارے بیوقوف ہیں, مولانا کے پاس کیا رکھا ہے جتنی دور سے تکلیف کر کے آتے ہیں, چراغ کے نیچے اندھیرا, یہ ہوتا ہے. ایسے ہی بازے بیٹے کہتے ہیں ارے تو ابا ہیں ابا, ارے میاں ابا تو ہیں لیکن تمہیں کچھ دین سکھا رہے ہیں, اس کے پیر دبا لو, چاہے زیادہ دیر تک نہ دباؤ کمزور ہوگا, دو ہی منٹ کے لیے دعا لے لو اس کی, دبا کوئی ضروری تھوڑی آدھا گھنٹہ دباؤ, اب میں اب حدیث پڑھتا ہوں. آج مضمون جو بیان کیا وہی مضمون حدیث کا بھی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں برو آباءکم اپنے والدین سے احسان و سلوک اچھے کرو ان کی ساتھ. برو برا یا برو مانے بھلائی کرنا, اسی لیے اسی کی جمع ہے ابرار نیک بندے. برو آباءکم اپنے باپوں کے ساتھ والدین کے ساتھ باپ دادا کے ساتھ ان کی خدمت کرو, بھلائی سے پیش آؤ. چائے کا وقت ہے ان کو چائے پلاؤ, خود سر میں درد ہے ان کے سر میں تیل کی مالش کرو, خدمت کرو. وقت نہیں ملتا ایک منٹ دبا لو. دیکھیے ایک شخص نے 1,00,000 روپیہ دیا مسجد میں, ایک شخص نے 1 روپیہ دیا, اگر وہ اخلاص سے دیتا ہے اس کا 1 روپیہ تو وہ. ایک شخص 2 گھنٹہ خدمت کرتا ہے دنیا کی لالچ میں, ایک اللہ کے لیے 1 منٹ کے لیے دبا دیتا ہے کسی کا. اور یہ بھی پہچان شیخ کی بھی نہ ہو کوئی بھی آدمی ہو. ایک کعبہ شریف کے اندر ایک بڑے میاں کو دیکھا اپنے ہاتھ سے دبا رہے تھے, تو طواف کر کے ساتھ چکر صحیح کر کے بےچارا اپنے ہاتھ سے ایسے. ایک حاجی کو دیکھا جوان, اس نے کہا, اور وہ دوسرے ملک کا, وہ بھی عرب ملک کا تھا وہ, اور یہ ہندوستان کا آدمی تھا جوان بےچارا, وہ نیک آدمی تھا بزرگ آدمی تھا. بس اس کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, جا کر اس نے کہا دبائی, دبانے لگا تو ہنسا اور کہا جزاک اللہ, دعا لے لیو. جان پہچان کیا کوئی مسلمان کہیں بھی ہوگی, کہیں بھی کوئی مسلمان تھک کے بیٹھ گیا ہو اس کی خدمت کرو, انشاءاللہ دیکھو کتنا فیض ہوتا ہے, اللہ کیسا خوش ہوتا ہے. ایک یعنی ایک پیاسے کتے کو ایک رنڈی بدکار نے پانی پلا دیا اور وہ جی گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فغفر لها بذلک, سبحان اللہ, اس سے اس کی بخشش ہو. اور یہاں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, یہاں بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے, ڈاکے مار کر مفت میں لکھپتی بن رہے ہیں, سوچتے ہیں میں نوکری ملے گی تو کالج کے لوڈے سمجھتے ہیں دو ایک مہینے میں 2,000 کما لیں گے 3,000. آج کل جس کو دیکھو آج گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں تو معلوم ہے صاحب فلاں کالج کے لڑکے اور فلاں صاحب ڈی آئی سی کے بیٹے ہیں اور فلاں وزیر صاحب کے رشتے دار ہیں. یہ کیا بات, جلدی سے بڑے آدمی بننے کا شوق. ارے ایسے بڑے آدمی نہیں بنا کرتے, جس سے اللہ ناراض ہو وہ بادشاہ کے ساتھ بھی بھنگی سے بدتر ہے, جس سے اللہ ناراض ہو 2,000 کے بنگلے میں بھی ذلیل خوار ہے, اور جس سے اللہ راضی ہو وہ کپڑوں میں پیوند کے ساتھ اور پیٹ میں اس کے چٹنی روٹی ہو, مگر اللہ راضی ہو واللہ اس سے بڑھ کر اس کے پیر چومنے کو دل چاہتا. اور جس کے جسم پر فیٹرون ہے, پیٹ میں بریانی کباب ہے, لیکن ظالم میں بے نمن نہ مال نہ نماز نہ روزہ اور نہ فرمانی میں مبتلا ہے, سوچیا کیا ہوتا ہے. جس سے مالک ناراض ہو اس بندے کو ساری دنیا کے بندے غلام سلام کریں, غلاموں کا ٹوٹل تو غلام آئے گا. مثال کے طور پر ایک غلام نافرمان ہے, 1,00,000 غلام اس کو سلام کرتے ہیں, مالک ناراض ہے, اس کا ٹوٹل کیا آئے گا, غلاموں کا ٹوٹل کیا آئے گا. اس کے ساتھ غلام ہے بس پلس 99 غلام, اور مالک راضی ہو گیا تو پلس پلس مالک ہے. اللہ حاصل سبحان اللہ, اس کا اثر پل پر ہوتا ہے. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا فوراً اثر پل پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلی نعمت دل کو دیتے ہیں, پھر جسم کا نمبر ثانوی, جسم کی راحت ثانوی, دل پر فوراً آ جاتا ہے اس کا اثر, دل کو چین مل جاتا ہے, اس لیے گناہ سے دل پریشان ہو جاتا ہے. سب سے پہلا عذاب بادشاہ کو پکڑتا ہے, نافرمانی کا اثر فوراً دل پر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ تھانے دار کو نہیں پکڑتا, بادشاہ گورنر صوبے کے گورنر کو پکڑتا ہے, سمجھا. تو اللہ تعالیٰ بادشاہ, وہ بادشاہ کیا, وہ سلطان السلاطین, سب بادشاہوں کے بادشاہ. بادشاہ تو کہنے سے بھی دل ڈرتا ہے کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہیں, تمام بادشاہوں کے تخت و تاج کی بھیک دینے والے ہیں. جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں فوراً, جسم کا بادشاہ کون ہے, دل, جسم کا بادشاہ دل, فوراً اس کے قلب کو پکڑ لو, بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. لہذا سب سے پہلے دل کی پریشانی, پھر تو بلڈ کینسر اور گردے میں پسری بعد میں پڑے گی, عذاب باقی عذاب بعد میں آتے ہیں اطمینان سے, مگر پہلے دل کو اللہ تعالیٰ بے چین کر دیتا ہے. فین نہ لو معیشت زنگا قرآن پاک میں جو میری نافرمانی ہو منہ نکلی, میری نافرمانی کرنے کے بعد چین کا خواب دیکھتے ہو. کیا شعر یاد آیا الحمدللہ اس وقت, بہت زبردست, مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث سہارنپوری فرماتے ہیں, عشق بتا میں آسود کرتے ہو فکر راحت, ارے حسینوں کے عشق کے چکر میں تم راحت کی تلاش کر رہے ہو. عشق بتا, بت معنی معشوق, عشق بتا میں دنیاوی معشوق عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت دوزخ میں ڈھونڈتے ہو. سنو شعر اس کو کہتے ہیں دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں دوزخ میں ڈھونڈتے ہو. مولانا آپ دہلی سے تشریف لائے ہیں اور کتب خانہ ہے میرے ہم پیشہ ہمارا بھی کتب خانہ ہے ان کا بھی کتب خانہ ہے اور میری کتاب بیچ چکے ہیں پوچھ رہے تھے وہ پھر اس کا فلاں کتاب معرفِ مثنوی میں نے بہت بیچی اس کا مصنف جو ہے لکھا ہے کیا وہی تو نہیں ہے تو محمد اختر. میں نے کہا جی میرا ہی نام محمد اختر اور یہ میری کتاب انڈیا میں چھپ چکی ہے پھر یہ بہت کافی بیچ چکے ہیں مصنوی معروف کی شرح 2000 چھپی تھی دہلی سے. تو یہ شعر بتائیے عشق بتا میں ایسا کرتے ہو فکر راحت حسینوں کے سر میں گلنے والی لاش مرنے کے بعد دیکھو قبروں میں کیا ان کا حال ہوتا ہے چند دن ہی چلتی پھرتے سائے ہیں اور زندگی میں بھی دیکھو جس کو حسن کا انجام دیکھنا ہو اس کے اس مارکیٹ میں ایک بڈھی میم اور ایک بڈھا صاحب اس کا اور وہ چھبیا وہ چٹائی ہوتی ہے وہ پکڑے سبزی لینے جاتے ہیں وہاں دیکھو کہ بڈھی میم جو 70 سال کی ہے اس کی چوکی مثل بڈھے کا دے ختم ہو چکی ہے پنڈلیاں سوکھ کے کاٹے ہو چکی اور صاحب بھی صاحب نے لاخر کا بہن ہو وہ بہنا صاحب بالکل میم معلوم ہوتے ہیں کیونکہ داڑھی تو ہے ہوتی نہیں ان کی لہذا دانت بھی نہیں ہوتے اس کے بھی گال اور اس کے بھی گال ایسے دونوں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے انجام حسن کا ہے. عشق بتا میں اسود کرتے ہو فکر راحت دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. دوستو جنت اللہ کے نام میں جنت سے بڑھ کر مزہ دیتا ہے خدا اپنے نام لینے والوں کو. آپ کہیں گے دلیل دلیل یہ ہے کہ جنت مخلوق اور اللہ اس کا خالق. آپ سوچو جو حوروں کو پیدا کر سکتا ہے اس کے نام میں کیا لذت ہوگی. بھائی مخلوق میں خالق میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک شخص اپنے اللہ کا نام لے رہا اور ایک شخص جو ہے وہ مخلوق میں ہے بے شک. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بلا الیکشن سلطنت لے لو دل کی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دل لگانا سے یہ. اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے لا شک کفی. اب سنیے ترجمہ حدیث کا برو آبا اکم برو آبا اکم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ان کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ اچھا سلوک کرو. تبر رکم ابنا حکم علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی حوالہ موجود ہے جس کا دل چاہے دیکھ لے بھی پڑھو صفحہ نمبر میں نوٹ. بدرو آبا اکم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو. تبر رکم ابنا حکم تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھے سلوک کرے گی. دیکھا آپ نے دنیا ہی میں نام اور اگر ماں باپ کو ستایا تو جب آخرت کا عذاب الگ دنیا میں بغیر اس کا عذاب ملے ہوئے اس کو موت نہیں آئے گی. حدیث اللہ کہ وہ معافی مانگ لے اللہ سے اور کچھ پڑھ کے بخش دے اپنے ماں باپ کو. جس کے ماں باپ ناراض گئے ہوں دنیا سے قبروں میں پہنچ گئے زندہ ہو تو معافی مانگ لو ہاتھ پیر پکڑ کر اور اگر قبروں میں جا چکے تو ان کو ثواب پہنچاؤ کہیں کسی غریب بیوہ یتیم کی خدمت کر کے اس کا ثواب پہنچاؤ. کچھ مال کا ثواب زیادہ پہنچتا ہے مال کا ثواب سب کے جاریہ میں حصہ لے لیا. بہرحال تو ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ جن کے ماں باپ ناراض مرے ہیں اگر اولاد نے ان کو ثواب پہنچایا اور خوب صدقہ خیرات کیا اپنے ماں باپ کے نام سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے فرما برداروں کے رجسٹر میں لکھ دیں گے. لیجیے اور کیا چاہتے ہو؟ اب آگے کیا ہے عفو عن نساء الناس. ہاں اس پر ایک واقعہ سن لیجیے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھی اور گھسیٹ کر بٹ صاحب لے گیا اس کو وہاں. ایک درخت تھا سامنے اس کے گھر کے دیہاتوں میں ہوتے ہیں درخت بانس کے اس کو بنسواڑی کہتے ہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بھی بانس کے درخت لگا لیتے ہیں. وہاں تک لے گیا تو جب وہاں تک لے گیا 100 قدم تقریباً گھسیٹ کر کے زمین پر گرا کے تو باپ نے کہا اس درخت کے پاس کہ بیٹا اب اس کے آگے مجھے مت کھینچنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اس نے کہا ابا ابھی تک جو گھسیٹا ہے اس پر ابھی تک ظالم نہیں ہوا ہوں. کہ نہیں ابھی تک تم ظالم نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے دادا کو یعنی اپنے ابا کو یہیں تک گھسیٹا تھا اپنے بابا کو میں نے بھی یہیں تک گھسیٹا تھا تو اس کا بدلہ تو ملنا تھا. اب اگر زیادہ کھینچو گے تو تم ظالم ہو جاؤ. ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ کو مل گیا.
یہ واقعہ میرے شیخ مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا تھا. اجمل صاحب سمجھ رہے ہیں آپ, عجیب غریب بات. اللہ ہو بس بہت بڑے مبارک وہ بندے ہیں جو اپنے بڑوں کو خوش کر دلاتے ہیں. کسی کا کسی بڑے بوڑھے کے ساتھ میں بدتمیزی مت کرو. باپ تو بڑی چیز ہے, عمر میں بھی جو بستی میں بڑے ہوں عمر آپ سے ان کا بھی اکرام کرو. من لم یقت کبیرانہ میں ہے یا نہیں, یہ کبیر ہے آپ سے عمر کے لیے. بزرگوں نے تو اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے, بھائی مجھ سے عمر میں بڑے. آگے کیا حدیث ہے, عفو النساء الناس عفو نساؤکم, تم تمام دنیا کی خواتین سے اپنی نظر کو حفاظت میں رکھو, عفیف رہو پاک دامن رہو, تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی عفیف رہیں گی, اس کا اعلان بھی ملے گا. ومن تنسل الی بالسواد, اور جو شخص کسی سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھ کو معاف کر دیجیے, ولم یقبل, وہ کہتا نہیں میں نہیں قبول کرتا معافی, قیامت کے دن بدلہ لوں گا, وہ لوگ کہتے رہے بازو. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ فلن ہرگز نہ آئے علی الحوض, میرے پاس میرے حوض کوثر کے پاس ہرگز نہ آئے. لن آتا ہے نفی تاکید بلن, ہرگز نہیں آئے میرے پاس. کیا مطلب کہ اللہ قیامت کے دن جان کوثر سے محروم ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو حکیم المت فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو جلد معاف کر دیتا ہوں. کیوں, اشرف علی کو بھی تو اپنی معاف کروانا ہے. الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم اس کو محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ قیامت کے دن تم کو معاف کر دے اور تم بندہ ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو. الا تحبون یغفر اللہ لکم, تم کو اللہ تم محبوب نہیں رکھتے تمہیں اللہ معاف کر دے کس کے بدلے میں, بے مقابلت عفوکم وصفحکم واحسانکم الی من اساء الیکم. اللہ تو حبونا یا فر اللہ رکن کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے, دیکھو تین جملوں سے کی, کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے, کس چیز کے مقابلے میں, بے عفو کم تمہاری معافیوں کے بدلے میں جو تم دنیا میں ہمارے بندوں کو معاف کرو, بے عفو کم و صفح کم و احسان کم الی من اساء الیکم, جو تمہارے ساتھ برائی کر دے اور معافی مانگتا ہے معاف کر دے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ نے مغفرت کے معافی دینے کو آسان کر دیا, اپنے دو نام نازل کر دیے کہ واللہ غفور رحیم, اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے بہت رحمت والا ہے, تم ہمارے غلام ہو اپنے مالک کی ادائیں اس سے اختیار کرو. واللہ غفور رحیم ما کثرت, اس کی تفسیری جملہ سن لو عربی طلبہ, واللہ غفور رحیم ما کثرت احسان علیہ و احسانہ و قدرتہ علی انتقامہ, دیکھو میں کتنے احسانات تم پر کرتا ہوں پھر بھی تم خطائیں کرتے ہو معاف کر دیتا ہوں, اور پوری قدرت ہے مجھے تم سے بدلہ لینے کی, انتقام اللہ کو قدرت ہے ہم پر یاری ہے. ولا تعذبنی فإنک علی قادر, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, اے خدا مجھے عذاب نہ دیجیے کیونکہ آپ کو پوری طاقت ہے, جو چاہے آپ مجھے مٹا کے رد دیں چور چور کر دیں ہماری ہڈی پسلی توڑ دیں. اللہم لا تخزنی فإنک بعالم, اے خدا مجھے رسوا نہ کیجیے کہ آپ میرے سب گناہوں کو جانتے ہیں. پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں اور تجھ پہ روشن ہے میرا حال زبوں, مگر میری تمام نالاتیاں تو آپ کو روشن آپ جانتے ہیں. اس لیے دیکھیے واللہ غفور رحیم, اللہ غفور رحیم کیا مطلب, تخلقوا بأخلاق اللہ. واللہ غفور رحیم, مفسرین آگے جملہ تفسیر لکھتے ہیں, واللہ غفور رحیم, اللہ تم کو معاف کرتا ہے تم پر رحمت کرتا ہے. ماں سنو الفاظ دیتے تفسیر کے مزے آتے ہیں الحمدللہ. کاش عربی آپ لوگ تھوڑی سی پڑھ لیتے, ایک آدھا گھنٹہ اگر دے دیں آپ لوگ صرف بلکہ 20 منٹ, تو 6 مہینے کے بعد آپ کو قرآن شریف سمجھ میں آنے لگے گا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا. آپ سوچو اگر کسی اس کے عرب سفیر کی لڑکی آپ کو بیاہ دیتے اور آ کر کے آپ سے رات میں عربی میں گفتگو شروع کر دیتے پہلی رات کو, کیسا حال ہے تم یا رفیق ہے, تو ایک شخص نے یہاں کسی نے عربی میں پوچھا تو کہتا آنا مخلوق الحال, اور کچھ جانتا ہی نہیں تھا تو بالکل بےقوف سا تھا, کہیں سن لیا تھا کسی مولوی سے کہ مخلوق الحال کہتے ہیں غریب پریشان, تو میں آنا مخلوق الحال, تو اس کو وہاں سے آئی. تو یہ دیکھو صبح ہی اٹھتے مولوی کے پاس جائیں گے, مجھے صاحب جلدی سے کچھ عربی سکھاؤ, وہ تو میں نے شادی جو کی عربیہ سے کی اس کی بات سمجھنے کے لیے ہیں. تو دیکھو محبت کی بات کی, عربی زبان قرآن عربی زبان رسول کی زبان عربی اور جنت کی زبان عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے عربی سیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ ہماری زبان ہے, جنت کی زبان مسلمان کی زبان ہے, کیونکہ مسلمان ہی تو جائیں گے, کافر تھوڑی جائیں گے, وہاں پڑھانا نہیں پڑے گی, وہاں ضربہ ضرب و ضربت کی گردان جنت میں نہیں کرنی پڑے گی, خود بخود قدرتی طور پر اللہ عربی سکھا دیں گے. لیکن یہاں سیکھ لو تھوڑا سا مزہ لے لیں کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا, حدیث کا مزہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر چیز کا. پر دیکھو واللہ غفور الرحیم, مگر یہاں دیکھو تفسیر کی لذت کیا ہے, واللہ غفور الرحیم مع کثرت آلائہ و احسانہ و قدرتہ علی انتقامہ. کیا تفسیر ہے سبحان اللہ, کہ اللہ تم کو معاف کر رہا ہے اپنی کثرت احسانات سے اور قدرت انتقام کے باوجود تم کو معاف کرتا ہے. تم میرے غلام ہو, میری ادائیں سیکھو, بندوں کو معاف کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے دلوں میں یہ ہماری گزارشات, اے خدا ہمارے دل میں سب سے زیادہ اختر محتاج ہے اس کا کہ آپ اس کے قلب پر ایک نگاہ کرم ڈال دیں, یہ دل آپ کے ساتھ چپٹ کر غیر کا کبھی نہ ہو سکے, اور میرے سامعین دوستوں کو بھی دل کو اپنے کرم سے اپنے لیے قبول فرمائیے, جلد فرما کر ہمارے قلب کو بھی اور قالب کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے, قلباً و قالباً ہمیں اپنا بنائیے, دل بھی ہمارا لیجیے, قبول کر لیجیے, اگر سے خراب آپ کے لائق نہیں ہے, لیکن آپ کریم ہیں, کریم نشان یہ ہے کہ نالائقوں پر فضل کرتا ہے, اس لیے اگر سے ہم آپ کو اپنا دل پیش کرتے ہیں لیکن ہمارا دل بہت ہی نالائق ہے, آپ لائق ہیں, اس کو اپنی رحمت سے قبول کر کے لائق بنا دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. ایران کے بادشاہ شاہ بلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا, ایران کے بادشاہ کا خادم کا نام تھا برساتی. آج سے کئی سو برس پہلے کی بات ہے, سادی شیرازی کے زمانے کی بات ہے, 600 برس کی بات ہے. اس برساتی نے سے کہا, شاہ نے شکایت کی کہ برساتی مگسا می آئیں, برساتی مگسا می آئیں, اے برساتی ملازم سے کہا مکھیاں آ رہی ہیں. پھر اس نے کیا جواب دیا, حضور نہ کسا پیشے کسا می آئیں, اب یہ نالائق لائق کے پاس آ رہے ہیں, کیا بات تھی غالب فضا, جواب تو دیکھو. اس لیے بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو بہت اشرفیاں دے دی, انعام بھی دیا, ہزاروں تنخواہ تو تھوڑی سی تھی, نواز دیا اس کے اس جواب پر. جب اس نے کہا برساتی مگسا نہیں آئے, اے برساتی مکھیاں لگ رہی ہیں, مگس مانے مچھی, مگسا اس کی جمع ہے, برساتی مگسا نہیں آئے, تو اس نے اس ظالم کا جواب تو سنو, ظالم محبت سے کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کہہ رہا ہوں اچھے کام پر بھی ظالم آپ کہہ رہے ہیں, ارے ظالم کبھی معشوقوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے, دیکھو ظالم نے کیا جواب دیا. اس نے کہا حضور ناکسا, ناکس کہتے ہیں نالائق کو, ناہل کو, حضور ناکسا پیشے کسا میں آئے, یہ ناہل ہے, لائق نالائق ہے, آپ نالائق لائق کے پاس آ رہے ہیں. تو ایسے ہم اپنے نالائق دل کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس نالائق کو آپ لائق کر دیں, قلب کو بھی خالی پانے, جسم کو بھی, جب دل اچھا ہو جاتا ہے تو جسم تو خود ہی اچھا ہو جاتا ہے, ہمیشہ جسم کسی خراب جب ہوتا ہے جب دل پہلے خراب ہوتا ہے. بس
بسم اللہ الرحمن الرحیم, أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون.
مومن مردوں کو اور مومنہ خواتین, مومن مردوں یا عورت سب کو اپنے جو حکم سے آگاہ کرنا ہے, اور حکم بھی اس طرح سے کہ براہ راست نہیں یا قیم الصلاۃ نماز پڑھو, بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر فرمایا, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے. سبحان اللہ, اس سے عمل میں تسہیل پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ صحابہ کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت تھی, محبوب کی جانب سے جو فرمان ملتا ہے اس میں انسان کو لذت اور محبت محسوس ہوتی ہے. کام میں تعمیل حکم میں تسہیل بھی ہو جاتی ہے, لہذا فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں سے, اور ایمان والے مردوں کے لیے بھی ہے, آگے باقاعدہ تصریح
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. خواتین بھی مخاطب ہیں برابر کی، یہ نہیں کہ ہم تو مرد نگاہ نیچی کر لیں، عورتیں ہمارے سامنے دنگناتی چلے جاتی پڑھانا صاحب یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ تمہیں بھی شرم کے ساتھ پوچھنا چاہیے. عورتیں سمجھتی ہیں یہ سب حکم مردوں کے لیے، نگاہ نیچی کرنا عورتیں سمجھتی ہیں یہ سب مولویوں کے لیے ہے بس، اور خود مولانا صاحب یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، اور ایک دم کچھ طرح نگاہ نیچی کر کے کچھ شرم دے دوں گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام کو مردوں کے تابع فرمایا، جیسے اقیم الصلاح نماز قائم کرو، اس میں عورتوں کا سیوا نہیں ہے، مردوں کے تابع ہیں وہ. بہت سے ایسے احکام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب فرمایا، اور نماز روزہ سب اس میں عورتوں پر فرض ہے، لیکن نگاہ کی حفاظت میں عورتوں کو الگ بیان کیا. وہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهن کے بعد آخر آگے اس کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اور يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان کے لیے الگ حکم نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم فرمایا، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اس سے کیا فائدہ ہے؟ کہ تمہارے قلب میں سکون رہے گا، اس پر سکینہ نازل ہوگا. اور ایک عظیم الشان فائدہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں کی حلاوت کو قربان کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی حلاوت سے سرفراز فرما دیں گے. سبحان اللہ، آنکھ بچائی اور دل میٹھا، دل شربت اللہ میاں کی محبت کی مٹھاس سے قلب جو ہے مملو ہو گیا، مملو بھر گیا. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء محدثین میں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلاوت بصارت، حرام مٹھاس، بصارت کی حرام مٹھاس سے بچا کر اور اپنی محبت کی مٹھاس سے مالا مال کر دی. نظر بچا کر دیکھو کہ دل میں کیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ نظر نہیں بچاتے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت بے چین و پریشان رہتے ہیں، ان کا دل ہر وقت پریشان ہوگا. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدو نے فرمایا کہ جس طریقے سے نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، نظر کی حفاظت نہ کرنے پر حلاوت ایمانی سلب ہو جانے کا بھی اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. لہذا فرمایا جس کا بھی چاہے تجربہ کر لے، جو لوگ کی آنکھیں کسی دن خراب ہو جائیں سڑکوں پر، پھر آ کر قرآن شریف کھولیں، تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، پھر آ کر وہ اللہ کا نام لیں، ان کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھیں عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. یہ ایسی خبیث بیماری ہے کہ اگر انسان اپنی آنکھ کو اچھا مفت کا پریشانی، یعنی ایک تو ہے لینا نہ دینا، مفت میں مرنا و پریشان ہونا، ظاہر بات ہو کہ ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں مل جائے گی کوئی چیز، جا رہے ہیں بندو خان کا دکان مرحوم کی شامی کباب، پیسے جیب میں آئیں گے، ہاں کیا کباب ہے، کباب کیا، جاؤ اپنی گھر کی دال روٹی جو اللہ نے دی کھاؤ، مسافر ہو پلیٹ فارم کی چائے جیسی ملتی کھا لو. اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو جو اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں جنت میں، ان کا حسن حوروں سے افضل کر دیا جائے گا. تفسیر علمانی میں موجود ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لیں. کھلے پر انسان ظریفہ کے ذیل میں، عجیب اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسی آیت کے ذیل میں بیان کیا، جہاں یہ آیت ہے وہاں یہ تفسیر بیان کی اور یہ روایت بیان کی. جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو ہماری ماں ہیں، حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیوی ہیں اور امت کی ماں ہیں، عرض کیا کہ جنت میں کون افضل ہوگا، حوروں کا حسن زیادہ ہوگا یا مسلمان بیویوں کا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں کا حسن حوروں سے زیادہ ہوگا. پوچھا بما ذاکا، کس سبب سے یہ انعام ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے صلات ہننا، بے قیام ہننا، و بے سجود ہننا، و بے رکوع ہننا، و بے سیام ہننا، ان کی رکوع سجدے عبادت نماز، و بے سیام ہننا، ان کا روزہ رکھنا. اور حوروں نے کتنے روزے رکھے؟ حوروں نے ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی،
شوہر کی کوئی خدمت نہیں کی، بچے جننے کی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، لہذا فرما اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے الرس اللہ انوار عبادت ہی، اللہ اپنی عبادت کے انوار کو پہنا دے گا، علا وجوہ ہننا ان کے چہروں پر اس کا تجلیہ رکھ دے گا اپنی عبادت کا. تو لہذا وہ تجلیات الہیہ سے ہماری بیویاں جو ہیں مسلمان عورتیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کا خاتمہ ہمارا بھی ان کا سب کا ایمان پر فرما کر اور جنت میں اللہ اکٹھا کر دے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ مسلمان خواتین جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو عبادت دیکھو کیسی مزیدار، الرس اللہ انوار عبادت ہی، اللہ اپنی عبادت کے انوار کا لباس پہنا دے گا، علا وجوہنا ان کے چہروں پر تجلیات الہیہ ہوں گی. سبحان اللہ، اللہ کی تجلی کے سامنے، اللہ کی تجلی کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، اصغر غنوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اس کائنات کو اپنی رنگینیوں پر ناز تھا. سہنے چمن سے مراد سہن چمن کائنات، کائنات کی چمن اور باغ کا پورا سہن مراد اس سے عالم ہے. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا اور وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اور دنیا نے بہت چاہا کہ لوگ اللہ کو بھول جائیں ٹیڈیوں کو دیکھ کر، دنیا نے بہت کوشش کی کہ اتنا دنیا کو رنگین بناؤ، یورپ والوں نے سائنس والوں نے، کہ جس سے مسلمانوں کو خدا یاد نہ آئے. لیکن دیکھو اصغر غنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، ارے یہ دنیا کی بہاریں اللہ کے جمال کو چھپا سکتے ہیں؟ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، یہ چمن دنیا اس کا بہار اللہ کے جمال کو چھپا سکتی ہے؟ واہ سبحان اللہ، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، ارے گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، اللہ تعالیٰ کے خاص تجلیات کی خوشبو کو پھولوں سے چھپ نہیں سکی، پھول گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن، پھولوں سے چھپ سکی خوشبو، یہ خوشبو پھول کہاں سے لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دیا ان کو خوشبو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ردائے لالا اگن پر دو مہو انجم، ردائے لالا اگن پر دے مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم، چاند کو دیکھو ستاروں کو دیکھو، جہاں جہاں اللہ کے تجلیات ہیں عجیب انوار ہیں. ردائے لالا اگن پر دو مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم. وہ ہمارے پڑوس میں خادجی صاحب تھے، ان کے ڈرائیور کا نام بھی لالا تھا. جب میں نے شعر کہا تو انہوں نے اس نے بیچارے نے کیا جانے، وہ اردو تو جانتا نہیں تھا، نہ شعر و شاعری سمجھ کر، اس نے سمجھا کہ ہم کو بلا رہا ہے. اس نے کہ میں نے تو شعر اصغر غنوی کا کہا تھا جگر کے استاد کا، کہ ردائے لالا وہ گل، جب میں نے ردائے لالا کہا تو لالا نے کہا ارے کیا جی کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو شعر پڑھ رہا ہوں، تمہیں لالا تھوڑی ہو، بہت سے لالا ہیں، لالا وہ گل ہے چمن میں ہوتے ہیں. لطیفہ رات بہت دیر تک ہنستے رہے تو ہمارے پڑوسی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، حفاظت. علامہ ابن قیم جوزی کی اس بات کو یاد کر لیجیے کہ بصارت، اللہ نے ہم سے بصارت کی مٹھاس لے لی، حرام مٹھاس. جائز دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، قرآن پاک کو دیکھو، کعبہ شریف کو دیکھو، روضہ مبارک کو دیکھو، جہاں جہاں تمہارا اللہ کے مناظر قدرت کو دیکھو، لیکن حرام جگہ آئے نجات نہیں چکو، حرام لذت کو چھوڑو، اس حرام مٹھاس کو دست کے دستبر سے دستبردار کرا کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت سے نوازا، قلب کے اندر اپنی محبت کی حلاوت کا وعدہ فرما دیا. کنز المال کی حدیث موجود ہے، اب نظر و سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے زہر کا بجھایا ہوا تیر ہے، نظر بد نظری، جس نے نظر مارا ادھر ادھر شیطان کا تیر اس کے دل میں گھس گیا. اور کیسا سہم مسموم، ایسا تیر جو زہریلا ہے، من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے زہریلا تیر. ابلیس کا زہر کیسا ہوگا سوچیے آپ، دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نے تو خنجر کو ایک سال تک زہر میں ڈبو رکھا تھا،
اور پھر محراب میں چھپ کے بیٹھا اور اسی اندھیری شب میں فجر کی نماز سے پہلے ہی اس نے چھوڑا مار دیا یا حالت نماز میں. لیکن ابلیس نے تو کتنا پرانا ہو گیا, اس کا تیر کتنے دن سے زہر میں ڈوبا ہوا ہے, ابلیس کی عمر سوچ لو, اس کا زہر کتنا خطرناک ہے, لہذا اس کے تیر کو. اور اللہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے, الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, نبوت کے الفاظ ہوں لیکن نسبت کر دیں نبی اللہ کی طرف, اس کا نام حدیث قدسی ہے. الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, کلام حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کو نبی اپنے زبان مبارک سے ادا کرے لیکن نسبت کر دے کہ اللہ نے فرمایا. لہذا حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترکا, جس شخص نے اپنی نظر کو بچا لیا یوں کرنے والا نظر نیچی کر لی, من ترکا وخافتی میری خوف سے, سبحان اللہ, نہ ابا ہے وہاں نہ پیر ہے وہاں نہ مقتدی ہے, موقع بالکل ہے لیکن کہتا اللہ کو دیکھ رہا ہے, بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت وہ ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اللہ کے عاشق کا یہ مقام ہوتا, گلا گھونٹو کھائے جاتا نظر نیچی کر دے, منتر کہا مخافتی, جو میرے خوف سے نظر کو چھوڑ دے گا, حرام لذت کو چھوڑ دے گا, کیا ہوگا اس کو, افضل تو ہوں میں اس کے قلب میں, افضل تو ہوں ایمانن, میں اس کا ایمان تبدیل کروں گا ایسے ایمان سے, جدید و حلاوت ہوں فی قلبی, اس کی حلاوت کو اپنے قلب میں موجود پائے گا. جدید وجہ جدید کا مفہوم کیا ہوتا ہے بتاؤ, موجود, اور فائل کا کیا نام ہے, واجب ہے, واجب ہم ہیں, یہ گناہ نظر کی حفاظت کرنے والے سب کے سب کیا ہیں, واجدون ہیں. اور کیا چیز موجود پاتے ہیں دلوں میں, حلاوت ایمانی, سبحان اللہ, کتنا سستا سودا ہے دوستو. ایک دن تو آنکھیں پتھرا جائیں گی, سکرات کا عالم ہوگا, لاکھ پیٹیاں سامنے ہوں گی, کوئی نظر نہ آئے گا, دیکھنا چاہے گا بھی تو نہ دیکھ سکے گا آدمی. اس لیے قبل اس کی موت آئے اور ہمارے اوپر رشی کاری کر دے اور ہم مجبوراً پیٹیوں کو دیکھنے سے مجبور باز رہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے اپنے اختیار کو اللہ کی راہ میں فدا کریں اور نظر کی حفاظت کریں اور اللہ کی ایمانی سے اپنے دل کو بھر لیں. اتنا اسٹاک ہو کہ بس شربت کو اپنا مل جائے ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی زیادہ وزر نہیں, اللہ کہنے سے اس کو مزہ آنے لگتا ہے. اور اگر نظر نہیں بچایا تو نقصان کیا ہوگا, ذرا یہ سن لیجیے, جس نے نظر نہیں بچایا اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا, جو عورتیں ننگی پھرتی ہیں, جو لوگ نظر بازی کرتے ہیں, دونوں کو اللہ تعالیٰ پر کی لعنت ہوتی ہے. اور لعنت کی تاریخ امام راضی رسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں لکھا, لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو شخص نظر نہ بچائے, اس کی نظر خبیث کہیں عورتوں پر پڑ جائے, پھر جب آ کے تلاوت کرے گا مزہ نہیں پائے گا, نفل پڑھے گا مزہ نہیں ملے گا, پھر آدمی کہتا ہمارا پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا ہے. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں پڑھنے میں دل نہیں لگتا, عبادت میں دل نہیں لگتا, کیا کروں, کچھ دن بڑے اچھے چلتے ہیں, رات دن ایسا اول نمبر پاس ہو گئے, اور کچھ دن کے بعد نہ تفسیر المعانی دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی کتاب, ہر وقت بس چادر اوڑھے لیتے ہوئے سو رہے ہیں, چادر اوڑھے خالی لیتے دوڑے ہوئے ہیں, یہ فیشن اسٹریٹ میں پہنچے ہوئے ہیں, پھر اندر اندر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, خیالات کی دنیا میں خیالی پلاؤ میں گناہوں کی اسکیمیں بنا رہے ہیں. ٹیڈی کی اسکیم بہت سی ہے, اسکیم نمبر 33 34, پتا نہیں اس اسکیم کا کیا نام کرتا ہوں. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جس ارشاد پاک کو غور سے سنیے, اے نبی آپ اعلان فرمائیے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ترقی اور ایمان کا بقا اس میں ہے کہ مومن کی شان یہ ہے نظر نیچی کرنی. صحابہ سے سبق سیکھیے, شام جب فتح کرنے جا رہے تھے صحابہ کے سامنے شامی لڑکیاں حسین و جمیل پیش کی گئی تھیں, مگر صحابہ نے نگاہ نیچی کر دی, کمانڈر چیف نے, سپہ سالار نے, امیر لشکر نے, امیر العساکر نے فوراً اعلان کی ہی تلاوت کر دی. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. بس سب نے نگاہ نیچی کر دی. سب ان لڑکیوں نے اپنے والدین سے جا کر کہا اور فوج کے افسروں سے کہا کہ بھائی یہ انسان نہیں ہے, یہ تو فرشتے ہیں. فرشتے فرشتوں کی طرح نکل گئے. شام فتح ہو گیا اس کی وجہ سے. آج کیسے فتح ہو بتاؤ؟ جس فوجی بڑے افسروں کا حالات دیکھو, کیا ہے, کیا کہوں گا؟ عورتوں سے نظر بچانا تو بڑی چیز کیا ہے, بس سنت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جاتا. شکست نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے افواج کی بھی, سب مسلمان کی اصلاح, سب کو ضرورت ہے. یہ عزم نفتار ہے. اور من کیوں لگایا؟ من تبعیزیہ ہے کہ ہر وقت نظر نیچی کر دوں تو لوگ ایکسیڈنٹ ہو جائیں. من تبعیزیہ ہے کیا مطلب؟ بعد دو نظر جب موقع آ جائے تو کر لیا, پھر جب معاملہ آگے آگے بڑھ جائے دیکھو ادھر ادھر راستہ بھی سمجھے گا. من تبعیزیہ اگر میرے باپ ماں باپ کو کیسے دیکھتے اگر من داخل نہ ہوتا. قرآن ہر چیز کے دیکھنا, حلال چیزوں کا دیکھنا جائز. وہ سمجھو شروع جو ہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. حفاظت نظر پر حفاظت شرمگاہ کا بڑا تعلق ہے. جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا بس اس کی شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہو جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ ذالک ازکا لہم. حفاظت نظر سے تمہاری تمہارے تزکیے کا بڑا تعلق ہے. ذالک ازکا لہم. اور عورتوں کے لیے فرمایا ذالک ازکا لہم, ان کے لیے بھی ذالک ازکا لہم. اس میں تزکیے نفس کو بہت ہی خاص دخل ہے. جو شخص ساری زندگی تہجد ہوا بھی نہ چھوڑے, تکبیر جماعت میں تکبیر اولا اس کی نہیں چھوٹتی, ساری زندگی تہجد نہیں چھوٹتی, 12 تسبیح لا الہ الا اللہ کی ضرب ہے, اگر نظر کی حفاظت نہیں کرتا صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو, تعلق میں اللہ اور اللہ والی حیات, حیات طیبہ اس کو نصیب نہیں. جیسے محمد علی قلعے آپ کا اگر مہمان ہو جائے, محمد علی قلعے بکسر جو ہے اس کو مرغی کا سوپ کھلاؤ, انڈے کھلاؤ, مگر دوریا بازار سے تھوڑا سا سبزیا زہر, تھوڑا سا زہر کھلا, کیوں ہی طاقت آئے گی؟ جمال گوٹا ذرا سا کھلا دیا, 50-10 آگے پہلے کی طاقت بھی نکل گئی. جو پہلے طاقت نہیں ہوگی جمال گوٹا, گوٹے سارے نکال دیتا ہے. عجیب اس کا نام جمال گوٹا. جتنے گوٹے بڑے ہوتے ہیں پیٹ میں خوش ہو جاتے ہیں نا, قبض ہو جاتا ہے, ان کو جمال کے ساتھ نکال دیتا ہے. جمال کا کیا تعلق ہے صرف غور کروں گا, کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو عرض کر دیں. اس کا نام جمال گوٹا کیوں؟ اور پیٹ میں دست بدست جنگ شروع ہو جاتی ہے, دست بدست جنگ. واللہ خبیر بما یصنعون. اس آیت پر میں عرض کر چکا ہوں کہ جدے میں جب میں نے یہ تلاوت کی اس آیت کی تو میرے قلب میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعملون نہیں فرمایا, یعملون نازل نہیں فرمایا. حالانکہ یہ بھی تو فعل ہے, عمل نہیں ہے, نظر بازی بھی تو فعل ہے, خراب فعل صحیح مگر عمل اور فعل تو ہے. لیکن اللہ نے اس کو خبیر کے بما یصنعون کیوں فرمایا؟ نہ یعملون نازل کیا نہ یعملون نازل کیا. تو دل میں یہ بات آئی, نظر کی وجہ سے انسان کے دل میں طرح طرح کے مصنوعات پیدا ہوتے ہیں, مختلف پوز بنتے ہیں, کبھی اس کو لپٹا رہا ہے, کبھی اس کا بھوسا لے رہا ہے. خیالاتی دنیا میں کیونکہ بہت سی تصویریں اس کے دل میں بنتی ہیں, صنعت بنتی ہے, صنعت فیکٹری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یصنعون, واللہ خبیر بما یصنعون, صنعت پیدا ہوتی ہے, مصنوعات تیار ہوتی ہیں, مختلف بات تمناؤں کو وہ تشکیل دیتا ہے, شکل بناتا ہے اپنے دل میں. یہ جھدے میں میرے قلب میں, اور چونکہ تفسیر تو تھی نہیں وہاں, نہ روح المعانی تھی, نہ کشاف تھی, نہ قرطبی تھی, نہ ابن کثیر تھی, نہ تفسیر کبیر تھی, کوئی تفسیر نہیں تھی. تو سوائے اس کی میں صاحب کلام سے میں نے گلگلا کر عرض کیا کہ اے خدا آپ کا کلام ہے اور اس وقت میرے قلب میں خیجان ہے اور اس وقت کوئی کتاب میرے پاس نہیں, سوائے اس کی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آپ ہی نے قرآن نازل فرمایا. یہ سنون یا فلون اور یا ملون نازل نہیں فرمایا, جبکہ نظر بازی, نظر بری نظر کرنا فیل بھی ہے, عمل بھی ہے. دل میں یہی اس وقت یہی بات میں آئی کہ چونکہ مصنوعات تیار ہوتے ہیں, مختلف شکلیں نظر کے بعد آدمی تمناؤں کے خیالی پلاؤ میں اس کو مختلف ڈیزائن سے سوچتا ہے, کبھی معانقہ کر رہا ہے, کبھی تقبیر بوسے لے رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, مختلف اس کے پوز اور شکلیں بنتی ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی اس تفسیر پر ابھی یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں روح المعانی اور متقدمین مفسرین علماء کی تفسیر نہ دیکھوں. جب میں آیا کراچی اور میں نے روح المعانی وغیرہ سب دیکھا تو اس کی چار تفسیریں مل گئی جس نے میرے اس اللہ کی عطا فرمودہ تفسیر کی تائید کر دی, اور میں نے سمجھ لیا ای عطا فرمودہ ہے. اگر مطابقت نہ ہوتی تو میں اس سے رجوع کرتی. اور وہ کیا ہے چار تفسیر؟ بس یہ سن کے آپ کا مجلس آج کی ختم. عربی دا طلبا غور سے سنیں. نمبر ایک, واللہ خبیر بما یصنعون, اللہ باخبر ہے تمہاری صنعتوں سے اور تمہاری خبیث اعمال سے. اس کی چار تفسیر تھی, واللہ خبیر بإجالة النظر. اجالہ کیا چیز ہے؟ دیکھو, جالا یجول جولن پھرنا, اور اجالا یجیل اجالتن پھرانا. آنکھوں میں جو پھرا پھرا کر دیکھتے ہو ظالموں میں تمہاری نظر کو جانا. میرا ایک اردو شعر یاد آیا, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان سے بھی کوئی دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو پہلی تفسیر اس کی ہے, واللہ خبیر بإجالة النظر. جال اجول و پھرنا, اجال اجول اجالتن پھرانا. تو ہے ظالم جو نظر کو گھما گھما کر کبھی ادھر جھانکتا ہے, پلیٹوں کی طرف دیکھتا ہے, کبھی کسی بھی گیٹ میں جھانک رہا ہے, چلتے ہوئے دائنے بائیں نظر مارتا ہے, بس پر چلتا ہے, ہر بس اسٹاپ پر جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. کوئی بس اسٹاپ نہیں چھوڑتا کہ شاید شاید کی نظر آ جائے, شاید پر بھی عمل ہو رہا ہے. یقین ہو یا نہ ہو,